जी देखिए आगे सबक। किताबुर्रहन हुआ हब्सु शय इबि हकिन युमकिनु अख्दुहु मिन्हु कद्दैन फइन्न अद्दैन युमकिनु अख्दुहु मिनल मरहूनि बि अन युबाअ अल मरहूनु बि खिलाफ अल ऐन फइन्न अस्सूरत मतलूबतुन फीहा वला युमकिनु तहसीलु सूरतिहा मिन शयइन आखर وينعقد بإيجاب وقبول غير لازم أن ينعقد حال كونه غير لازم। अच्छा भाई, आज हम रहन के बारे में पढ़ेंगे भाई। रहन रहन भाई, किसी के पास कोई चीज गिरवी रखवाना, किसी के पास कोई चीज गिरवी रखवाना। मसलन आपको कुछ कर्ज की जरूरत थी, आप एक शख्स के पास गए और उसे कहा कि मुझे 1 लाख रुपया कर्ज चाहिए। उसने आपसे कहा कि अपने कोई चीज मेरे पास रहन रखवा दो, कोई चीज गिरवी रखवा दो, तो मैं फिर आपको कर्ज दे दूंगा। तो चुनांचे आपने अपनी एक कीमती घड़ी उसके पास बतौर रहन के रखवा दी और उसने आपको 1 लाख रुपया बतौर कर्ज के दे दिया कुछ मुद्दत के लिए। तो इसको कहते हैं रहन भाई। रहन, बात समझ में आ गई। रहन वैसे अरबी जुबान में रहन का माना है रोकना, हबसुन, हबसु शय, किसी चीज को रोक लेना अपने पास, इसको रहन कहते हैं। लेकिन इस्तिलाह शरीयत में उस हबसे मखसूस का नाम है, हर हबस, हर रोकने का नाम रहन नहीं, बल्कि हबसे मखसूस, वो मखसूस चीज, वो जो देन के बदले कोई शख्स कोई चीज रोक लेता है अपने पास ताकि उसके जरिए वो अपने देन को वसूल कर सके, उसको रहन कहा जाता है। और यहां 3-4 लफ्ज याद रखें भाई, एक है राहिन, एक है मुर्तहिन और एक है मरहून भाई। तो आप जो आपने अपनी कीमती घड़ी दूसरे शख्स के पास बतौर रहन के रखवाई तो आप हुए राहिन, और वो शख्स जिसके पास, जिससे आपने कर्ज लिया और जिसके पास अपनी घड़ी रखवाई है, वो हुआ मुर्तहिन भाई, मुर्तहिन। और वो जो घड़ी आपने अपनी उसके पास रखवाई है उसको मरहून कहते हैं। क्या कहते हैं? मरहून भाई। तो राहिन कौन है? रहन रखवाने वाला। मुर्तहिन जिसके पास रहन रखा जाए, और मरहून वो चीज जिसको रहन रखवाया जाए। नीज ये भी याद रखें कि मरहून जो है, मरहून वो, उसको रहन भी कहते हैं, उसको भी रहन। तो गोया रहन के दो माना हो गए। एक रहन का माना ये जो आकद किया दोनों ने आपस में कि मैं अपनी चीज कर्ज के बदले तुम्हारे पास रहन रखवाता हूं, और दूसरे ने इसको कबूल किया, तो ये जो आकद हुआ इसको भी क्या कहते हैं? रहन। और वो जो चीज दूसरे के पास रखवाई उसको मरहून भी कहते हैं और रहन भी। बात समझ में आ रही है? तो रहन के कितने माना हो गए? दो, एक उस आकद का नाम और दूसरा वो जो मरहून है उसका नाम भी रहन है। जैसे गुज़श्ता बाब के अंदर सैद, सैद का माना शिकार करना भी, और सैद का माना शिकार भी, सैद का माना शिकार, यानी वो जानवर जिसको शिकार किया जाता है उसको भी सैद कहते हैं। तो यहां भी इसी तरह रहन आकद का भी नाम और वो चीज जो रहन रखवाई जाए उसको भी रहन कहते हैं। अब देखिए किताब पर कहते हैं, हुआ हब्सु शय इबि हक़्किन युमकिनु अख्ज़ुहु मिन्हु कद्दैन। वो रोकना है किसी चीज को, भी हक़्किन, ऐसे हक के बदले, युमकिनु अख्ज़ुहु, कि मुमकिन हो उस हक को लेना, मिन्हु उस चीज से। देखो हक भाई नकेरा आया, हक नकेरा, और उसके बाद युमकिनु फेल आया, और नकेरा के बाद फेल आए तो वो अमूमन उसके लिए क्या बनता है? सिफत बनता है। तो यहां भी ये सिफत बनेगा, और मौसूफ सिफत का तर्जमा फिर कैसे करते हैं कि मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज़। तो कहते हैं हुआ हब्सु शय, रहन जो है वो किसी चीज को रोकना है, बे हक़्किन, ऐसे हक के बदले, युमकिनु अख्ज़ुहु, कि उस हक को लेना मुमकिन हो, मिन हो उस चीज से। भाई शय के नीचे एक नंबर लगाएं और हक के नीचे दो नंबर, भाई मेरी किताब में पहले ही नंबर लगे हैं, अशय के नीचे दो नंबर लगा हुआ है और हक के नीचे तीन नंबर है भाई, तीन नंबर। तो ये जो अखजुहु के आखिर में हा जमीर है इसके नीचे तीन नंबर लगा दें भाई, अखजुहु की हा जमीर ये हक को राजे है भाई, हक को। और मिनहु की हा जमीर जो है इसके नीचे दो नंबर लगाएं, ये शय को राजे है, शय। तो कहते हैं हुआ हब्सु शय, वो रोकना है किसी चीज को, बिहक्किन ऐसे हक के बदले, युमकिनु अखजुहु कि मुमकिन हो उस हक को लेना, मिनहु उस शय से, उस शय से। तो अखजुहु की हाज अमीर किसको राजे, हक को, अखजुहु की हाज अमीर हक को, और मिनहु की हाज अमीर किसको राजे, शय को। भाई देखिए खुद तारीफ मुंतबिक भी करके देखें, आपने एक लाख रुपया कर्ज लिया और उसके बदले उसके पास अपनी कीमती घड़ी आपने रहन रखवाई, गिरवी रखवाई, तो देखो तो मुर्तहिन ने क्या किया, आपकी घड़ी को रोक लिया, हब्सु शय, आपकी घड़ी को रोक लिया, बेहक्किन एक ऐसे हक के बदले, हक क्या था, एक लाख जो आपने उससे कर्ज लिया है, तो ऐसे हक के बदले कि युमकिन अखजुहु उस हक को यानी एक लाख को वसूल करना मुमकिन है, मिनहु उस चीज से यानी उस घड़ी से, कि वो क्या किया जा सकता है, बाद में उस घड़ी को बेचकर उसके जरिए एक लाख रुपया वसूल किया जा सकता है। तारीफ समझ में आ गई। तो कहते हैं हुआ हब्सु शय बिहक युमकिनु अखजुहु मिनहु, वो रोकना है किसी चीज को ऐसे हक के बदले के मुमकिन हो उस हक को लेना उस चीज से, इन उसके लिए वसूल किया जा सकता हो, उस चीज को बेचकर उस देन को वसूल कर लिया जाएगा। सूरत समझ में आ रही है, कद देन जैसे के देन है, देन ये है, उस हक की मिसाल दे रहे हैं, ऐसा हक जिसको मुमकिन है वसूल करना उस चीज के लिए, कद दैनी जैसे के देन है, देन है, देन है। भाई देखिए आपने उससे एक लाख रुपया कर्ज लिया, देखो ये उसका आप पर देन है, तो इस देन को वो अब उस घड़ी के जरिए वसूल कर सकता है, उस घड़ी की वजह से कर्ज लेने वाला मजबूर होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हर हाल में कर्जा वापस करना पड़ेगा, और अगर नहीं करता तो फिर उस घड़ी को भी बेचकर वो कर्जा वसूल किया जा सकता है। तो ये जो रहन होता है ये देन के बदले होता है, किसके बदले, देन। याद रखो एक है कर्ज एक है देन। कर्ज वो है कि एक चीज आप किसी से लेते हैं और बाद में वही चीज उसको वापस करते हैं, ये है कर्ज। मसलन आपने उस आपने उससे एक लाख लिया और बाद में उसे एक लाख आप वापस करेंगे, तो एक लाख वापस करेंगे तो ये है कर्ज। और वैसे किसी के जिम्मे कोई चीज हो उसको देन कहते हैं, और ये कर्ज भी देन की एक सूरत है, जो चीज भी किसी के जिम्मा हो उसको देन कहते हैं, देन कहते हैं, तो उसको देन कहते हैं, और कर्ज उसकी एक सूरत है। दूसरी सूरत, आपने किसी से गाड़ी खरीदी, गाड़ी उसने आपके हवाले कर दी और अब पांच लाख रुपए आपने गाड़ी के अदा करने हैं, तो देखो ये आपके जिम्मे देन है। मसलन उसने कहा एक महीने के अंदर मुझे अदा कर देना, तो ये जो पांच लाख रुपए आपके जिम्मे गाड़ी की कीमत है, गाड़ी के समन है, ये आपके जिम्मे देन है। तो देन हर वो चीज जो दूसरे के जिम्मे में हो, लेकिन इसमें से कर्ज खास है, कर्ज में जो चीज ली जाती है वही चीज उसको वापस की जाती है भाई। तो कहते हैं कद दैनी जैसे के देन है, ये देन ये किसकी मिसाल पेश कर रहे हैं, हक की। पीछे तारीफ की कि हुआ हब्सु शय बिहक्किन, कि किसी चीज को रोकना किसके बदले, ऐसे हक के बदले कि उसको उस चीज के लिए वसूल करना मुमकिन हो, कद दैनी जैसे के देन है, देन है। याद रखिए ये रहन होता ही देन के बदले है, किसके बदले है, देन के बदले होता है। एक है देन जो एक चीज जो दूसरे के जिम्मे है, एक है ऐन भाई मुअय्यन चीज किसी के पास है। मसलन आपसे आपका साथी आपकी गाड़ी इस्तेमाल के लिए ले गया, तो अब उसने क्या वापस करना है, वो ही गाड़ी ऐन ही उसने वापस करनी है, या जैसे आप अपनी गाड़ी किसी के पास बतौर अमानत के रखवा देते हैं कि मैं सफर पर जा रहा हूं, ये गाड़ी अपने पास रख लें अपने घर के अंदर मेरी, और मैं सफर से वापस आकर आपसे ले लूंगा, तो आपने गाड़ी उसके गैराज में खड़ी कर दी। तो देखो यहां ऐन है और ये अमानत है। ये क्या है? अमानत है भाई। तो एक होती है ऐन के वही चीज जो रखवाई है सूरत, वही चीज आपको वापस मिलेगी, तो वो ऐन है भाई, कोई मुअय्यन चीज, यूं कहें, क्या कहें, मुअय्यन चीज, तो वो है ऐन। और देन जो है वो उसके जिम्मे कोई चीज हो, यानी वो ये मकीली और मौजूनी चीज में होगा, जैसे दिरहम और दनानीर, ये क्या है, वजनी है, या आजकल जैसे करंसी है भाई, तो ये किसी के जिम्मे होती है। क्या होती है? जिम। और याद रखो ये जो रहन होता है ये देन के बदले होता है, ऐन के बदले नहीं। तो ऐन के बदले नहीं होता, क्योंकि ऐन आप उस चीज के लिए वसूल नहीं कर सकते। मसलन किसी शख्स ने आपकी गाड़ी गसब कर ली, गाड़ी गसब कर ली, गसब जानते हो, किसी की कोई चीज छीन लेना, उस पर कब्जा कर लेना, इसको गसब कहते हैं। किसी ने आपकी गाड़ी गसब कर ली और आप गए और आपने शिकायत की, चुनांचे वो तैयार हो गया आपकी गाड़ी वापस करने के लिए। तो आप गए गाड़ी लेने के लिए उसके पास, उसने कहा भाई गाड़ी इस वक्त तो है नहीं मेरे पास, आप यूं कर लें, ये मेरा मसन हीरों का हार है, ये आप बतौरे रहन के आप रख लें, गाड़ी सुबह तक आ जाएगी, मैं आपको वापस पहुंचा दूंगा। तो उसने वो हीरों का हार आपके पास बतौरे रहन के रखवा दिया, सुबह आएगा गाड़ी देगा और वो हार ले जाएगा। तो इस सवाल पैदा हुआ कि यहां तो देखो ऐन के बदले रहन आ गया, ये रहन देन के बदले है या वो ऐन उस गाड़ी के बदले है, वो मुअय्यन गाड़ी के बदले है, तो इस ये तो रहन किसके बदले हो गया, ऐन के बदले। कहते नहीं भाई, ऐन के बदले रहन नहीं होता, रहन जो है वो हमेशा देन के बदले होता है। फर्ज करो अगर वो गाड़ी रात को तबाह हो गई, फिर क्या करेंगे, तो फिर वो उसको उसकी कीमत देना पड़ेगी भाई, गसब की है ना उसने, तो गसब की थी तो उसको पूरी गाड़ी की कीमत देना पड़ेगी। गोया ऐन के अंदर भी दरअसल वहां मालियत का एतबार होता है, कीमत का एतबार होता है, गोया वहां पर भी वो ऐन के बदले रहन नहीं है बल्कि उसकी मालियत के बदले उसने रहन रखवाया है, यानी उसकी कीमत के बदले उसने रहन रखवाया, यानी गोया देन ही के बदले में उसने रहन रखवाया है। सूरत समझ में आ गई? तो वहां वो मालियत मोतबर, उसकी कीमत मोतबर होती है, तो वहां पर भी रहन देन के बदले आया है, ऐन के बदले नहीं आया। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि रहन सिर्फ किसके बदले होता है, देन के बदले होता है, ऐन के बदले किसी मुअय्यन चीज के बदले रहन नहीं होता। अगर मुअय्यन चीज के बदले रहन हो भी तो भी वहां दरअसल क्या मोतबर होती है, उस चीज की, उस चीज की मालियत और कीमत मोतबर होती है, तो गोया वहां भी देन ही के बदले रहन है। अगरचे बजाहिर आपको लग रहा है शायद ऐन के बदले रहन है, लेकिन हकीकत में वहां क्या होता है, तवज्जो है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये एक बात मैंने आगे समझानी है, जरा मुश्किल है, बात समझ में आ रही है, ऐन के मुअय्यन चीज के अंदर भी जो रहन होता है वो दरअसल उस चीज के बदले नहीं होता बल्कि उसकी मालियत के बदले, उसकी कीमत के बदले हुआ करता है। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि रहन सिर्फ किसके बदले होता है, देन के बदले होता है, ऐन के बदले नहीं होता। अब इन्होंने इस मुसन्निफ ने तारीफ की, हुआ हब्सु शैई बिहक युमकिनु अख्ज़ुहु मिन्हु, कि वो रोकना किसी चीज को ऐसे हक के बदले कि मुमकिन हो उसको लेना उससे, कद्दैनी, जैसे कि देन है, जैसे कि देन है। काफ के जरिए मिसाल जिक्र की जाती है, और एक चीज मिसाल में जिक्र कर दी जाए तो उसका यह मतलब नहीं कि इसकी यही एक मिसाल है, मतलब है और भी मिसालें हैं, और भी चीजें हैं। तो कद देन, जैसे के देन है, और क्या चीज है जिसके बदले रहन हो सकता है, और तो कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ देन ही तो है जिसके बदले रहन होता है, और तो कोई चीज है ही, दूसरी तो ऐन रह गई थी, ऐन तो मैंने बतलाया, ऐन के अंदर भी दरअसल किसके बदले होता है रहन, उसकी मालियत के बदले, यानी उसकी कीमत के बदले होता है। तो इश्काल होता है कि काफ तो आता है मिसाल देने के लिए, काफ किस माना होता है, मिसलू, كزيدين اي مثلو زيدين تو كدين اي مثلو مثلو دين تو بعض شارحين پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ کاف استقصاء ہے بھائی کاف استقصاء قاف دو نقطوں والا ہے اور صاد الف اور حمزہ استقصاء استفعال باب ہے استقصاء لفظ سمجھ میں آ گیا استقصاء کا معنی ہے تحقیق کرنا کسی چیز کو آخری حد تک پہنچانا تو یہ کہتے ہیں یہ کاف استقصاء ہے کاف استقصاء اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی ایسی مثال بیان کی جائے کہ اس کی اور کوئی مثال نہ ہو یا یوں کہیں کاف کے ذریعے کسی چیز کی وہ تمام صورتیں ذکر کر دینا سننے والا سمجھے شاید اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہاں اور کوئی صورت ہوتی ہی نہیں جیسے یہاں کا دین کہا دین کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں جس کے بدلے رہن ہو صرف دین ہی تو ہے تو یہ کاف کیا ہے کاف استقصاء نحوی حضرات اس کی مثال دیتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جن پر حرکت ممکن ہی نہیں ہے توجہ ہے بعض حروف ایسے ہیں جو حرکت کو قبول ہی نہیں کرتے کل الفی جیسے کہ الف ہے کل الفی بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کہ الف ہے معلوم ہو کوئی اور بھی حروف ہوں گے لیکن وہ صرف الف ہی ہے اور باقی تمام حروف حرکت کو قبول کر لیتے ہیں لیکن الف جو ہے اس پر حرکت آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے وہ حرکت کو قبول کرتا ہی نہیں وہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے توجہ ہے
جی.
تو یہ بھی کاف کیا ہے کاف استقصاء ہے تو یہاں پر بھی یہ قد جیسے کل الف کے اندر کاف کیا ہے کاف استقصاء یعنی صرف الف ہی ہے جو حرکت کو قبول نہیں کرتا باقی تمام حروف حرکت کو قبول کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی قد دین کے اندر کاف کون سا ہے کاف استقصاء ہے بات سمجھ میں آ گئی تو گویا یہ مصنف مثال نہیں ذکر کر رہے یہ ساری قسمیں وہ ساری چیزیں ذکر کر رہے ہیں جن کے بدلے رہن ہو سکتا ہے اور وہ صرف دین ہے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے دیکھیے خود بتلا رہے ہیں شارح بھی فَإِنَّ الدَّيْنَ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنَ الْمَرْهُونِ اس لیے کیونکہ دین جو ہے ممکن ہے اس کو لے لینا من المرہونی کس سے مرہون سے بِأَن يُبَعَ الْمَرْهُونُ بَئِ صورت یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے مرہون سے دین کو لے لینا کہتے ہیں بِأَن يُبَعَ الْمَرْهُونُ بَئِ صورت کے مرہون شے کو یعنی رہن شے کو بیچ دیا جائے بخلاف العین بخلاف کس کے عین کوئی معین چیز کے کہتے ہیں فَإِنَّ الصُّورَةَ مَطْلُوبَةٌ فِيهَا اس کے اندر صورت مطلوب ہوتی ہے معین چیز میں کیا مطلوب ہوتی ہے صورت مطلوب ہوتی ہے ولا يمكن تحصيل صورتها من شيء آخر اور ممکن نہیں ہے اس کی صورت کو حاصل کرنا دوسری چیز سے مثلا آپ نے اپنی گاڑی کے بدلے کیا لے لیا اس سے ہیروں کا ہار کیا اس ہار کے ذریعے آپ بعین ہی یہی گاڑی حاصل کر سکتے ہیں فرض کرو اگر وہ گاڑی تباہ ہو جائے تو بالکل اس جیسی گاڑی تو آپ حاصل جو بھی آپ کر لیں گاڑی چاہے اسی جیسا ماڈل ہو سب کچھ اس جیسا ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا یا نہیں تو فرق تو ہوگا ظاہر سی بات ہے ایک آپ نے استعمال کیا ہے ایک کسی اور نے استعمال کیا ہے ایک چیزیں آپ نے کچھ اندر لگوائی ہیں ایک کسی اور نے چیزیں لگوائی ہیں تو بالکل ایک جیسی تو نہیں ہوگی تو معین چیز کے اندر اس کی صورت مطلوب ہوتی ہے اور ایک شے کی صورت دوسری شے کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی اس ہار کے ذریعے اس جیسی دوسری گاڑی حاصل نہیں کی جا سکتی بات سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا رہن دین کے بدلے ہی ہوتا ہے عین کے بدلے نہیں کیونکہ رہن کے ذریعے مقصد کیا ہوتا ہے اس دین کو وصول کر لیا جائے دین کو تو وصول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے اسی عین کو وصول نہیں کیا جا سکتا حاصل نہیں کیا جا سکتا حاصل کلام سمجھ میں آ گیا تو یہ کاف کون سا ہے کاف استقصاء جس کے ذریعے کسی چیز کی تمام افراد تمام قسمیں اکٹھی ذکر کر دی جاتی ہیں یعنی تحقیقی بات کر دی جاتی ہے اور پڑھنے والا سمجھتا ہے شاید مثال ذکر کی جا رہی ہے اور بھی اس جیسی چیزیں ہیں لیکن اور چیزیں نہیں ہوتی بات سمجھ میں آ گئی ایک جواب یہ کہ یہ کاف استقصاء ہے دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ کاف استقصاء نہیں ہے مصنف بھی مثال ہی ذکر کر رہے ہیں استقصاء نہیں ہے بلکہ کیا ہے مثال سوال भाई मिसाल कैसे, और तो कोई मिस किस्म ही नहीं है। कहते हैं हो सकता है मुसन्निफ का यह मजहब हो कि दैन के बदले भी रहन हो सकता है और ऐन के बदले भी रहन हो सकता है। जैसे अभी सूरत बतलाई थी कि एक शख्स ने किसी की एक शख्स ने आपकी गाड़ी गसब की और आपने पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत करवा दी तो वो वापस करने पर आमादा हो गया। आप गाड़ी लेने गए तो उसने कहा गाड़ी तो अभी इस वक्त है नहीं, कहीं बाहर गई हुई है, आप उसके बदले ये हीरों का हार रहन के तौर पर रख लें, सुबह आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो देखो ऐन के बदले क्या हो गया, रहन, ऐन के बदले रहन। अगरचे वहां मालियत मोतबर है लेकिन फिलहाल सूरत तो क्या बन गई, किसके बदले रहन हो गया, ऐन के बदले, तो ऐन के बदले रहन हो गया। तो शायद मुसन्निफ का यह मजहब हो कि दैन के बदले भी रहन सही और ऐन के बदले भी रहन सही है, इसलिए उन्होंने कद दैन की दरी क्या कर दिया, दैन की एक एक फर दैन था जिसके बदले रहन है और एक ऐन है जिसके बदले रहन हो सकता है, तो दो अफराद थे तो एक मिसाल में जिक्र कर दिया। बात समझ में आ गई, या यूं कह लें, यूं कह लें कि एक दैन है हकीकतन और एक दैन है हुक्मन। एक हकीकतन दैन कि आपने किसी से गाड़ी खरीदी और उसको आपने 5 लाख देने हैं और उसने कहा कि एक महीने बाद दे देना, लेकिन आप कोई रहन चीज रखो, आपने हीरों का हार उसके बाद रहन रखवा दिया, तो ये क्या हकीकतन दैन है आपके जिम्मे। और एक है हुक्मन दैन होना, जैसे उस गसब वाली गाड़ी के अंदर आया, उसने क्या कहा मैं सुबह तक गाड़ी पहुंचा दूंगा, तो गाड़ी बजाहिर तो ऐन उसके जिम्मे में, लेकिन असल यहां भी किस चीज का एतबार है, उसकी मालियत और कीमत का। तो गोया यहां भी दैन ही है, हकीकतन तो दैन नहीं लेकिन हुक्मन क्या है, दैन है, यानी दैन ही उसके जिम्मे है, यह हुक्म लगा दिया गया। तो गोया दैन दो किस्म पर हो गया, एक दैन हकीकतन और एक दैन हुक्मन हो गया। तो इस सूरत में भी देखो फिर काफ इस्तिक्सा वाला ही बन जाएगा, जैसे कि दैन है, जैसे कि दैन है, और दैन की फिर आगे एक किस्म हकीकतन है और एक क्या है हुक्म, लेकिन दोनों दैन के अंदर दाखिल हो गए भाई, दैन से तो खारिज नहीं हुए। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम ये कि कदैन के लिए मुसन्निफ ने जो काफ जिक्र किया है वो काफी इस्तिक्सा है, चाहे दैन की दो किस्में ही बना लें हकीकतन और हुक्मन, फिर भी दैन ही उसकी एक किस्म बन गई और कोई अफराद ही नहीं। या आप इसको काफ को तमसील के लिए भी बना सकते हैं, उस सूरत में अगर मुसन्निफ का यह मजहब हो कि दैन के अलावा ऐन के बदले भी रहन हो सकता है। सूरत समझ में आ गई, दोबारा वही बात वही बनेगी, एक हकीकतन दैन बनेगा तो दूसरा हुक्मन दैन बनेगा भाई। وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ غَيْرَ لَازِمٍ, और मुनाकिद हो जाता है अक़्द रहन ईजाब कबूल से, गैर लाजिमिन, इस हाल में कि वो लाजिम नहीं होता। भाई आप किसी से ईजाब कबूल करते हैं बेअ के मसले में, खरीदो फरोख्त के मसले में, मैंने आपसे कहा कि मैंने अपना ये कलम आपको 100 रुपए में बेच दिया, आपने कहा मैंने कबूल किया, ईजाब कबूल करते ही आप इस कलम के मालिक बन गए, कलम बेशक मेरी जेब पर लगा हो लेकिन मालिक आप बन चुके हैं और यह अक़द लाजिम हो गया। अब इन आप या मैं दोनों में से कोई एक भी इस अक़द से पीछे नहीं हट सकता, इल्ला ये कि कोई उज़र आ जाए, कोई ऐब वगैरह कलम में निकल आया या कोई और चीज जिसकी वजह से आप कलम वापस कर सकते हैं, वरना अक़द लाजिम हो जाता है। लेकिन अक़द रहन ऐसा नहीं है, अक़द रहन में भी इजाब कबूल होता है। मसलन मैंने अपनी कोई चीज आपके पास रहन रखवानी है, तो मसलन मैंने कहा मैंने आपसे जो कर्जा लिया है या जो देन है आपका मेरे जिम्मे, उसके बदले में ये आपके पास रहन रखवाता हूं, वो कहता है मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, इजाब कबूल हो गया, तो ये अक़द रहन मुनाकिद हो गया। लेकिन याद रखो ये लाजिम नहीं हुआ, लाजिम नहीं हुआ। मैं अभी भी मैं अपनी चीज आपके पास रहन रखवा रहा हूं तो मैं अभी भी इनकार कर सकता हूं कि नहीं भाई मैं इतनी चीज आपके पास बतौर रहन रखवाने के लिए राजी नहीं हूं। तो इजाब कबूल से यह मुनाकिद तो हो जाता है लेकिन लाजिम नहीं होता, इख्तियार है राहिन रुजू कर सकता है। तो कहते हैं वही नाकिद भी ईजाब व कबूल इन गैर लाजिम, और अक़्द रहन मुनाकिद होता है ईजाब कबूल से ऐसे हाल में कि वो लाजिम नहीं होता। अय्या नाकिद हाल कौन ही गैर लाजिम, तरकीब बतला रहे हैं भाई कि गैर लाजिम तरकीब में क्या है, बतला दिया कि हाल है। अय्या नाकिद حال کونہ غیر لازم، اس حال میں کہ وہ لازم نہیں ہوتا، فللراہن تسلیمہ والرجوع عنہ، لہذا راہن رہن جب لازم نہیں ہے تو بس رہن رکھوانے والے کو اختیار ہے تسلیمہ کہ وہ اس رہن کو کیا کر دے، سپرد کر دے، والرجوع عنہ اور نیز اس کو اختیار ہے کہ وہ اس عقد سے کیا کر لے، رجوع کر لے. تو راہن کو دونوں اختیار ہیں، وہ رہن سپرد بھی کر سکتا ہے اور عقد رہن سے رجوع بھی کر سکتا ہے. خود معنی بیان کر رہے ہیں تسلیم ہو کے اندر ہا ضمیر آئی تھی، یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے، بتلا دیا اے تسلیم الرہنی، یہ شرح کا حصہ ہے متن نہیں ہے بھائی، اے تسلیم الرہنی یعنی رہن کو سپرد کرنے کا بھی اس کو اختیار ہے، اور یہ رہن بمعنی المرہونی، یہ رہن کس معنی میں ہے، کیا چیز سپرد کی جاتی ہے، عقد سپرد کرتے ہیں، وہ شے مرہون سپرد کرتے ہیں، شے مرہون. تو لہذا یہ جو رہن تسلیم ہو کی ہا ضمیر بھی رہن کو، توجہ پھر دیکھو، یہ تسلیم ہو کی ہا ضمیر یہ بھی کس کو راجے، رہن کو، اور رجوع عنہ یہ عنہ کی ہا ضمیر بھی کس کو راجے، رہن کو، لیکن ایک میں رہن سے مراد ہے مرہون اور دوسرے میں رہن سے مراد ہے عقد رہن. تسلیم ہو سپرد کرنا رہن کا، بھائی سپرد کس کو کرتے ہیں، عقد کو یا شے کو، شے کو. تو یہاں پر تسلیم ہو کی ہا ضمیر میں جو رہن مراد ہے وہ بمانہ مرہون کے ہے، اور رجوع عنہ رجوع کیا جا سکتا ہے اس سے، بھائی رجوع شے سے ہوتا ہے یا عقد سے ہوتا ہے، رجوع عقد سے ہوتا ہے. تو اس صورت میں رہن سے مراد کیا ہے، عقد رہن. میں نے بتلایا تھا رہن کے دونوں معنی آتے ہیں، وہ مرہون بھی اور عقد بھی. تو کہتے ہیں اے تسلیم الرہنی بمان المرہون، یہ رہن بمان مرہون ہے، والرجوع عنہ ورجوع عن الرہنی، اور رہن سے رجوع کا بھی اس کو اختیار ہے، بمعن العقد، اور یہ رہن کس معنی میں ہے، عقد کے معنی میں ہے. فَإِذَا سَلَّمَ فَقَبَضَ مَحْوُوزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيِّزًا لَزِمًا. متن میں پڑھ رہا ہوں بھائی، فَإِذَا سَلَّمَ فَقَبَضَ مَحْوُوزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيِّزًا لَزِمًا. انہوں نے کیا بتلایا کہ عقد رہن جو ہے وہ عقد ایجاب و قبول سے منعقد تو ہو جاتا ہے، لازم نہیں ہوتا. بھائی لازم کب ہوتا ہے، کہتے ہیں لازم تب ہوگا جب مرہون آپ اس کے سپرد کر دیں اور وہ اس پر قبضہ کر لے، تو قبضے سے تام ہوگا عقد رہن، جب مرتہن کیا کر لے، مرہون پر قبضہ کر لے. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ مرہون محفوظ ہونا چاہیے، مفرغ ہونا چاہیے، متمیز ہونا چاہیے. وہ چیز جو آپ اس کے قبضے میں دے رہے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، محفوظ ہونی چاہیے. زبان سے دہراؤ، کیا ہونی چاہیے، محفوظ ہونی چاہیے اور مفرغ ہونی چاہیے اور متمیز ہونی چاہیے. یہ تینوں شرطیں اس میں ضروری ہیں. اب ان کا کیا معنی ہے وہ سمجھ لیں. محفوظ کا معنی ہے تقسیم شدہ، تقسیم شدہ، وہ جس جو چیز آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں وہ تقسیم شدہ ہونی چاہیے. آپ کا حصہ ہے تو یہ تقسیم شدہ ہو، پھیلا ہوا نہ ہو. مثلا آپ نے اور زید نے مل کر ایک زمین خریدی ہے، 10 لاکھ آپ نے ملائے، 10 لاکھ زید نے ملائے، اب آپ نے مل کر یہ ایک کنال کا پلاٹ خرید لیا. تو اب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں کہ مجھے 10 لاکھ آپ قرضہ دے دیں، اور بدلے میں آپ میری یہ جو زمین ہے آپ اس کو رہن کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، تو یہ جائز نہیں. کیونکہ آپ نے اور زید نے مل کر پلاٹ خریدا ہے اور اس میں آپ کا حصہ تقسیم شدہ علیحدہ ہے یا زید کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے، زید کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس زمین کے ایک ایک کونے میں، ایک ایک انچ میں آپ اور زید دونوں شریک ہیں. کوئی ایک فٹ ایک حصہ زمین کا، ایک فٹ پکڑ لیں یا ایک انچ کا حصہ پکڑ لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا حصہ ہے، کیونکہ آپ اور زید کیا ہیں، دونوں اس میں شریک ہیں. ہاں اگر آپ دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، حد بندی کر دی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آدھا پلاٹ میرا اور یہاں سے لے کر یہاں تک آدھا پلاٹ آپ کا ہے، زید کا ہے، یہ تو آپ نے تقسیم کر دیا ہے. میں تقسیم کی بات نہیں کر رہا، تقسیم کر دیں گے پھر آپ کا حصہ الگ ہو جائے گا، زید کا حصہ الگ ہو جائے گا. بلکہ میں शाय उस हिस्से की बात कर रहा हूं जो शाया हो, फैला हुआ हो। शाया, शीन अलिफ हमजा और आयन भाई शाय, या मुशाअ, मुशाअ का माना भी फैला हुआ। तो यह जरूरी है कि आप जो चीज मुर्तहिन के सपुर्द करें, जो रहन उसके कब्जे में दें, वो महफूज होना चाहिए, तकसीम शुदा होना चाहिए। आपका हिस्सा दूसरे के हिस्से से अलहदा होना चाहिए, आपका हिस्सा मुशा नहीं होना चाहिए, शाये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर ये जमीन आप उसको पास रहन रखवाना चाहते हैं जो आपकी और जैद की मुश्तरका है, तो ये रहन रखवाना सही नहीं, क्योंकि इसमें आपका हिस्सा महूज यानी तकसीम शुदा अलहदा नहीं है, बल्कि आपका हिस्सा मुशा है, फैला हुआ है पूरी जमीन के अंदर। क्या वो शख्स ऐसा कर सकता है सिर्फ आपके हिस्से पर कब्जा करे? अभी जब आपने तकसीम नहीं की, आपके और जैद का मुश्तरका जमीन है, तो क्या मुर्तहिन सिर्फ आपके हिस्से पर कब्जा कर सकता है? आपके हिस्से पर वो कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि तकसीम शुदा ही नहीं है। आप अगर उसको कहते भी हैं कि चलो आधे प्लाट पर आप कब्जा कर लें, आधी जमीन पर, तो भी ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जो आधे जिस पर वो कब्जा करेगा ये आपका है सिर्फ नहीं, ये तो आप और जैद का मुश्तरका है, आप दोनों ने अभी तकसीम ही नहीं की। तो जब तक तकसीम नहीं करते, एक एक इंच के अंदर आप और जैद शरीक हैं, सिर्फ आपके हिस्से पर वो कब्जा करने पर कादिर ही नहीं है। तो रहन तो ऐसी चीज रखवाओ कि उस पर वो कब्जा तो कर सके भाई, क्योंकि कब्जे से ही तो रहन ने ताम होना है, कामिल होना है। तो पहली शर्त क्या कि वो मरहून शय क्या होनी चाहिए? महूज होनी चाहिए, यानी तकसीम शुदा होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वो मुफर्रग हो। क्या हो? मुफर्रग हो। मुफर्रग और एक आगे लफ्ज आ रहा है मुतमय्यिस भाई। मुफर्रग का ताल्लुक आपको बतलाएंगे महल से है, और मुतमय्यिस का ताल्लुक हाल से है। हाल से हल या हुल्लु हुलूलन, इसका माना है किसी एक चीज का दूसरी चीज के अंदर नाजिल होना, उतरना। क्या होना? उतरना, मौजूद होना। हल या हुल्लु हल्लन, और तो एक है महल और एक है हाल, एक है महल और एक है हाल। देखो, आप अपना घर किसी के पास रहन के तौर पर रखवाते हैं, और उस घर के अंदर आपका सामान भी पड़ा हुआ है, तो घर हुआ महल, वो जगह जहां चीजें मौजूद है, रखी गई हैं, और वो जो चीजें अंदर हैं उनको कहेंगे हाल। ला मुशद्दद है हालुन, ये इसमें फाइल का सिगा है। हल्ला यहुल्लु हल्लन फहुआ हालुन, नाजिल होने वाली, यानी वो जो मौजूद है वहां पर वो क्या है? हाल। और वो जो जग चीज है वो क्या है? जिस चीज के अंदर वो हुलूल हुआ है, वो उतरी है, मौजूद है, उसको क्या कहेंगे? महल। तो वो घर क्या हुआ? महल। और वो सामान क्या हुआ? हाल। या इसी तरह एक खेत है भाई, खेत, और उस खेत के अंदर फसल मौजूद है, फसल, तो खेत क्या है?
महल।
और वो फसल क्या है? हाल। या एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर फल मौजूद हैं, दरख्त क्या है?
महल।
और वो फल क्या है? हाल। सूरत समझ में आ गई? तो आगे दो लफ्ज आ रहे हैं, एक है मुफर्रग, एक है मुतमय्यिज। मुफर्रग का ताल्लुक महल से है, और मुतमय्यिज का ताल्लुक हाल से है। वो महल मुफर्रग होना चाहिए, खाली होना चाहिए, उसमें आपकी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मुफर्रग का ताल्लुक किससे है? महल से है। किससे है?
महल
से है, महल से। लिहाजा आप अब अपना मकान किसी के पास बतौर रहन के रखवाते हैं, और उस घर के अंदर आपका सामान भी मौजूद है, सामान भी, तो ये घर मुफर्रग हुआ कि आपके सामान के साथ मशगूल है? ये सामान के साथ मशगूल है। हालांकि रहन का क्या होना जरूरी? मुफर्रग होना जरूरी। आप किसी शख्स के पास अपनी जमीन रहन के तौर पर रखवाना चाहते हैं, लेकिन उस जमीन में आपकी तैयार फसल खड़ी हुई है, फसल मौजूद है, तो अब बताइए ये रहन रखवाना जायज है इस जमीन को?
नहीं,
क्योंकि आपका खेत वो मुफर्रग नहीं है। क्या है?
मुफर्रग।
वो आपके हक के साथ मशगूल है, بھئی آپ کی فصل ہوگی تو وہ زمین پر قبضہ کیسا کرے گا؟ وہ زمین پر وہ قبضہ پورا کر ہی نہیں سکتا. یا گھر کے اندر آپ کا سامان پڑا ہوا ہے تو وہ گھر پر پورا قبضہ کر ہی نہیں سکتا. آپ بار بار آئیں گے اپنی چیزیں لینے کے لیے, تو قبضہ تو یہ ہے کہ آپ اس میں پھر دخل نہ دے سکیں بھائی, کوئی چیز پورے اس کے قابو میں چلی جائے. تو لہذا مکان کے اندر سامان ہو تو کیا کامل قبضہ ہو سکتا ہے؟
نہیں.
یا زمین کے اندر فصل ہو تو کیا کامل قبضہ زمین پر ہو سکتا ہے؟
نہیں.
یا درخت کے اوپر اگر پھل لگا ہوا ہو تو کیا درخت پر یا باغ پر پھلوں کے ہوتے ہوئے کامل قبضہ کر سکتا ہے؟ پھر سنو, آپ کس کے بعد مکان رکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس مکان میں آپ کا سامان بھی پڑا ہے, آپ صرف مکان رکھوانا چاہتے ہیں سامان رہن کے طور پر نہیں رکھوانا چاہتے, تو کیا اس گھر پر وہ کامل قبضہ کر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ مفرغ نہیں بلکہ آپ کے حق کے ساتھ مشغول ہے. یا آپ کسی کے پاس کھیت رکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس کھیت میں آپ کی فصل موجود ہے, اور صرف آپ زمین رہن رکھوانا چاہتے ہیں فصل کو بطور رہن نہیں رکھوانا چاہتے, تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ زمین پر کامل قبضہ کر لے بغیر فصل کے. ہاں زمین اور فصل دونوں رکھوانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, مکان اور سامان دونوں رہن رکھوانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. یہ تیسری صورت, آپ کسی کے پاس اپنا باغ رہن رکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس باغ کے درختوں پر پھل موجود ہے, تو کیا وہ باغ پر کامل قبضہ کر سکتا ہے بغیر پھلوں کے؟ نہیں. یا تو پھل بھی آپ ساتھ رہن رکھوائیں پھر تو بات ٹھیک ہے, یا پھر پھل اتار کر الگ کریں پھر باغ رہن رکھوا دیں, زمین میں سے اپنی فصل نکال لیں پھر زمین رہن رکھوا دیں, مکان میں سے اپنا سامان نکال لیں پھر رہن رکھوا دیں, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹھیک نہیں. کیوں نہیں ٹھیک؟ کیونکہ مفرغ نہیں ہے, یہ چیزیں آپ کے حق کے ساتھ مشغول ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تیسرا لفظ آئے گا متمیز ہو بھائی, وہ مرہون شے متمیز ہونی چاہیے یعنی جدا جدا, اور اس کا تعلق حال سے ہے, یعنی وہ چیز جو ایک محل کے اندر موجود ہے, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ تعلق پیدائشی ہو خلقتن ہو. توجہ ہے, پیدائشی ہو خلقتن ہو. اگر پیدائشی اور خلقی تعلق نہیں ہے صرف مجاورت ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. توجہ ہے, پہلے کیا صورت تھی, زمین میں فصل تیار کھڑی تھی, میں صرف زمین رہن رکھوانا چاہتا تھا فصل کے بغیر, تو پھر وہ مفرغ نہیں تھی لہذا یہ جائز نہیں. اب دوسری صورت, اب زمین میں فصل تیار کھڑی ہے, اب میں صرف یہ فصل رہن رکھوانا چاہتا ہوں زمین رہن نہیں رکھوانا چاہتا, تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں جائز, کیونکہ یہ متمیز نہیں ہے جدا نہیں ہے. زمین کیا ہے؟ محل, اور فصل کیا ہے؟ حال. اب وہ حال جو ہے میں وہ رہن رکھوانا چاہتا ہوں, اور اس حال کا تعلق زمین یعنی محل کے ساتھ پیدائشی ہے یا آپ نے وہاں لا کر فصل کھڑی کی ہے؟ پیدائشی ہے, فصل وہیں سے اگی ہے وہیں بڑی ہے, تو لہذا یہ جو تعلق کون سا ہے؟ پیدائشی. بات سمجھ میں, یہ تعلق پیدائشی ہونا ضروری ہے بھائی. ہاں اگر آپ کی فصل بوریوں کے اندر وہاں پڑی ہوئی ہے, بوریوں کے اندر پڑی ہے, پھر اس پہ تو قبضہ آسان ہے, وہ آئے گا اٹھا کر ساری بوریاں لے جائے گا. تو متمیز کا تعلق کس سے ہے؟ حال سے, کہ وہ حال کا تعلق محل کے ساتھ خلقتن نہ ہو پیدائشی نہ ہو. لہذا میں اپنی فصل رکھوانا چاہتا ہوں زمین نہیں رکھوانا چاہتا, اور فصل زمین کے اندر کھڑی ہے تو یہ متمیز نہیں, لہذا اس کا رہن رکھوانا صحیح نہیں. ہاں الگ کر کے دے دو پھر ٹھیک ہے. یا درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں, اب یہ درختوں پر تو درخت کیا ہوئے؟ محل, اور پھل کیا ہوئے؟ حال, اور میں صرف پھل آپ کے پاس رہن رکھوانا چاہتا ہوں, اور پھل کیا ہے؟ حال ہے یا محل ہے؟ حال حال ہے. تو یہ حال میں آپ کے پاس رہن رکھوانا چاہتا ہوں, اور یہ حال کا تعلق محل سے پیدائشی ہے یا غیر پیدائشی؟
پیدائشی
ہے. لہذا کیا اسی طرح درختوں پر لگے ہوئے پھل میں آپ کے پاس رہن رکھوا سکتا ہوں؟
نہیں
رکھوا سکتا, کیونکہ یہ تعلق پیدائشی ہے. الگ کر کے دے دوں پھر آپ, پھر ٹھیک ہے رہن. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری مثال لو, گھر کے اندر سامان پڑا ہے, گھر کیا ہوا؟ محل, اور سامان کیا ہوا؟ حال. اب میں اس سامان کو آپ کے پاس رہن رکھوانا چاہتا ہوں, کہ اس گھر میں جتنا سامان ہے یہ میں آپ کے پاس بطور رہن کے رکھواتا ہوں, جی رہن صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سامان کا گھر سے تعلق پیدائشی ہے؟
نہیں.
تو لہٰذا یہ رہن رکھوانا صحیح ہے, یہ متمیز ہے, وہ آئے گا سارا سامان اٹھا کر لے جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں فَإِذَا سَلَّمَ, پس جب وہ راہن وہ رہن سپرد کر دے, فَقَبَضَ, تو وہ مرتہن اس پر قبضہ کر لے, مَحْوُوزًا, اس حال میں کہ وہ رہن کیا ہو, تقسیم شدہ ہو, اے مقسومًا, یعنی وہ تقسیم شدہ ہو, غیر شائعین, پھیلا ہوا نہ ہو, مفرغًا, اور مفرغ ہو, اے غیر مشغول بحق الراہنی, یعنی راہن کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو, حتی لا یجوز رہن الارض بدون النخل, یہاں تک کہ جائز نہیں ہے زمین کو رہن رکھوانا, بدون النخل, بغیر کھجور کے درخت کے, کھجور کا درخت ویسے ذکر کر دیا, نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں, مراد ہر درخت ہے. آپ کی زمین میں درخت ہیں, آپ کسی کے پاس زمین رہن رکھواتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں یہ درخت آپ کے پاس رہن نہیں رکھوانا چاہتا, تو بھائی آپ کی زمین تو ان درختوں کے ساتھ آپ کے حق کے ساتھ مشغول ہے, لہذا صرف اس زمین کو رہن رکھوانا صحیح نہیں. توجہ ہے, ایک میں نے پیدائش کی بات کی, وہ پیدائش والی بات صرف متمیز میں ہے, اور اس میں اس کا تعلق کس سے ہے, حال سے. تو اور یہاں پر حال درخت ہے یا زمین ہے, درخت حال ہے, اور زمین کیا ہے, محل, اور میں رہن کس کے رکھوانے کی بات کر رہا ہوں, زمین کے, تو میں محل کی بات کر رہا ہوں, اور محل کے لیے کیا ضروری, وہ مفرغ ہونا چاہیے, وہاں پیدائش غیر پیدائش کی بات نہیں ہے, بس آپ کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو, چاہے تعلق جو ہے وہ آپ کے حق کا پیدائشی ہو یا غیر پیدائشی, یہ معنی ہے. حتی لا یجوز رہن الارض بدون النخل, یہاں تک کہ جائز نہیں ہے زمین کو رہن رکھوانا بغیر درخت کے, والشجر بدون الثمر, اور درخت کو بغیر پھل کے, ودار فیہا متاع الراہن بدون المتاع, اور ایسے گھر کو رہن رکھوانا, فیہا متاع الراہن, جس میں راہن کا سامان ہو, اس کو رہن رکھوانا, بدون المتاع, بغیر سامان کے, یہ جائز نہیں ہے. توجہ ہے, کیا حاصل کلام کیا ہوا, کہ اگر آپ محل رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے حق کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے, یعنی آپ کا سامان وہاں پڑا ہوا بھی نہ ہو, پیدائشی تعلق نہیں, ویسے ہی پڑا ہے, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی ٹھیک نہیں, آپ کا سامان اس گھر کے اندر آپ کا سامان بھی نہیں ہونا چاہیے, اگر سامان رکھوانا چاہتے ہیں رہن, پھر بے شک پڑا رہے, پھر کچھ نہیں ہوتا, لیکن بات اس کی ہو رہی ہے کہ آپ صرف ایک چیز رہن رکھوا رہے ہیں, دوسری چیز رہن نہیں رکھوا رہے. متمیزن, اور تیسری شرط یہ ہے اس حال میں کہ وہ رہن کیا ہونا چاہیے, متمیز ہون, جدا ہو, تو لازیمہ, تو اس صورت میں یہ عقد کیا ہو جائے گا, عقد رہن لازم, جب وہ قبضہ کر لے. ان کان متصلا بحق الراہن خلقتا, یعنی اگر وہ جو حال ہے وہ رہن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, بحق الراہن, کس کے ساتھ, راہن کے حق کے ساتھ, کس طرح جڑا ہوا ہے, خلقتا, پیدائشی طور پر, کسمری علی الشجری, جیسے کہ پھل کس پر, درخت پر. اب دیکھو, اب میں کس کو رکھوانا چاہتا ہوں رہن, کس کی بات کر رہا ہوں, حال یعنی پھل کی, اور پھل کا درخت سے تعلق کیا ہے, پیدائشی ہے, تو یہ متمیز نہیں, جدا نہیں, جب جدا نہیں تو اس کو صرف رہن رکھوانا صحیح نہیں. تو کہتے ہیں یجب ان یمیز ویفصل عنہ, تو ضروری ہے کہ اس کو جدا کیا جائے, ویفصل عنہ, اس سے علیحدہ کیا جائے. فالمفرغ يتعلق بالمحل, تو مفرغ کا تعلق کس سے ہے, پیچھے مفرغ بھی آیا اور متمیز بھی آیا, تو بتلا رہے ہیں فالمفرغ يتعلق بالمحل, تو مفرغ جو ہے اس کا تعلق محل سے ہے. فيجب فراغه عما حل فيه, بس واجب ہے کہ وہ جو محل ہے وہ فارغ ہونا چاہیے, عما حل فيه, اس چیز سے جو اس میں نازل ہو, موجود ہو, کسمری, جیسے کیا ہے, پھل ہے, آپ صرف درخت آپ رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کو پھل سے کیا ہونا چاہیے, فارغ ہونا چاہیے, خالی ہونا چاہیے. وہ لیس بمرہون, اور اس حال میں, بھائی ادھر دیکھو, عبارت سمجھا رہا ہوں صرف, آپ درخت رکھوا رہے ہیں, اور اس پر پھل لگے ہیں تو کیا پھل بھی آپ رہن رکھوا رہے ہیں کہ نہیں رکھوا رہے؟ پھل آپ رہن بھائی اگر پھل بھی رکھوا رہے ہو درخت بھی رکھوا رہے ہو پھر جڑے رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر تو رکھوا دو. بات ہو رہی ہے صرف ایک چیز کی کہ ہم صرف کس کو رہن رکھوانا چاہ رہے ہیں, مثلا درخت کو, اور اس کے اوپر کیا لگے ہوئے ہیں؟ پھل. اور پھل کو میں رہن نہیں رکھوانا چاہ رہا, یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ لَيْسَ بِمَرْهُونٍ, اس حال میں کہ وہ پھل جو ہے وہ مرہون نہیں ہے. تو سوا ان کانت اتصالہ بہ خلقتن او مجاورتن, برابر ہے کہ اس کا اس کے ساتھ اتصال جو ہے وہ چاہے پیدائشی ہو او مجاورتن, ویسے یا ویسے ہی مجاورت ہو کے طور پر ہو. مجاورت کا معنی پڑوس, پڑوس یعنی ویسے ساتھ سام ملا ہوا ہے. بھئی دیکھو نا, فصل زمین میں کھڑی ہے یا پھل درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا سامان گھر کے اندر پڑا ہوا ہے, اب کس کے رہن کی بات ہو رہی ہے؟ مفرغ, مفرغ, مفرغ کا تعلق کس سے؟ محل سے. منو آپ زمین رکھوانا چاہ رہے ہیں صرف, یا صرف مکان رکھوانا چاہ رہے ہیں, یا صرف درخت رکھوانا چاہ رہے ہیں, تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ مفرغ ہونا چاہیے, یعنی اس کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی نہ ہو, چاہے وہ جڑی ہوئی خلقتن ہو چاہے مجاورتن ہو. اب مکان کے اندر سامان پڑا ہے, کہتے ہیں نہیں بھائی مفرغ ہونا چاہیے مکان کو, یعنی دوسری چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو, چاہے اب سامان اس کے اندر پڑا ہے, سامان تو گھر کے ساتھ خلقتن اس کا تعلق نہیں ہے, مجاورتن ہے, ویسے پڑوس آ گیا کہ وہاں لا کر آپ نے رکھ دیا, تو اس میں ضروری ہے یعنی وہ محل کے اندر حال نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ حال کا تعلق محل سے خلقتن ہو چاہے مجاورتن ہو, دونوں سے خالی ہونا چاہیے. بات سمجھ میں؟ یہ معنی ہے سوا ان کا اتصالہ بہ خلقتن او مجاورتن, چاہے اس کا تعلق اس کے ساتھ خلقتن ہو یا مجاورتن. والمتمیز یتعلق بالحال فی المحل, اور متمیز کا تعلق اس چیز سے ہے جو حال ہے یعنی اترنے والی ہے, موجود ہے. فی المحل کس کے اندر؟ محل میں. فیجب انفصالہ عن محل عن محل غیر مرہون, لہذا واجب ہے کہ یہ جدا ہو کس سے؟ ایسے محل سے, غیر مرہون, جو مرہون نہیں. میں صرف پھل رکھوانا چاہتا ہوں, درخت نہیں, تو پھل کیا ہوئے؟ حال. اور درخت کیا ہوا؟ محل. اور محل مرہون ہے یہاں؟ نہیں. یہی بیان کر رہے ہیں کہ عن محل غیر مرہون کے واجب ہے اس کا جدا ہونا, عن محل غیر مرہون, ایسے محل سے جو مرہون نہ ہو. اذا کان اتصالہ بہ خلقتن, اگر اس کا اس کے ساتھ اتصال کیا ہو؟ پیدائشی ہو. حال کو بھی محل سے الگ ہونا چاہیے, لیکن کب؟ اگر تعلق پیدائشی ہو. اگر پیدائشی تعلق نہیں پھر چاہے اتصال ہو کوئی حرج نہیں. گھر کے اندر سامان پڑا ہے, میں صرف آپ کے پاس کیا کرتا ہوں؟ سامان رہن رکھواتا ہوں. اب سامان ہے حال اور گھر کیا ہے؟ محل. اور اس حال کا محل کے ساتھ تعلق پیدائشی ہے یا مجاورتن ہے؟ مجاورتن. لہذا اب اتصال بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ یہ معنی ہے حتی لو کان اتصالہ بالمجاورت لا یضرہ, کہ اگر اس کا اتصال اس کے حال کا اتصال محل کے ساتھ بطور مجاورت کے ہو تو لا یضرہ, تو یہ اس کو نقصان نہیں دیتا. کر رہن المتاع الذی فی بیت الراہنی, جیسے رہن رکھوانا اس سامان کو, الذی فی بیت الراہنی, جو کہاں پر ہے؟ راہن کے گھر پر ہے, تو اس کو رہن رکھوانا ٹھیک ہے. مرتہن آئے گا اور اٹھا کر سامان لے جائے گا. طریقہ سمجھ میں آ گیا, تفصیل ساری سمجھ میں آ گئی. تو معلوم ہوا عقد رہن جو ہے کس چیز سے منعقد ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول. اور لازم کب ہوتا ہے؟ جب مرتہن کیا کر لے؟ رہن پر قبضہ کر. اور وہ رہن کا کیا ہونا ضروری؟ محوز, مفرغ اور متمیز. اور جب وہ مرتہن محوز, مفرغ, متمیز چیز پر قبضہ کر لے گا لازم, تو یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. آگے دیکھیے, والتخلیہ قبض فیہ کما فی البیع, اور تخلیہ جو ہے قبضہ ہے اس کے اندر جیسے کہ بیع کے اندر ہے. بھائی قبضے میں دینے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں قبضے میں چیز مرتہن کے قبضے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز اور مرتہن کے درمیان رکاوٹ نہ بنیں, آپ اس چیز کو اس کے لیے خالی چھوڑ دیں کہ وہ اس پر قبضہ کرنا چاہے تو قبضہ کر سکے. تو بس یہ کافی ہے. مثلا آپ نے اس سے کہا کہ یہ جو 100 بوری گندم یہاں پڑی ہے, 100 بوری گندم پڑی, یہ میں آپ کے پاس بطور رہن کے رکھواتا ہوں رہن, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوریوں کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جائے, نہیں, بس جب آپ بیچ میں سے ہٹ گئے, آپ نے بوریوں اور اس مرتہن میں تخلیہ کر دیا, یوں کو خلوت کر دی. کیا کر دی؟ خلوت کا یعنی خود بیچ میں سے ہٹ گئے, ایک طرف ہو گئے, تو بس یہ کافی ہے قبضے کے اندر. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, منقولات کے اندر قبضے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو منتقل بھی کرے, نقل بھی کرے, وہاں سے لے کر بھی جائے, پھر قبضہ ہوگا. لیکن ظاہر روایت یہی ہے کہ تخلیہ کافی ہے, تخلیہ ہی قبض ہے یہاں پر, اس کا اٹھا کر لے جانا ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَتَّخْلِيَ تُقَبْزٌ فِيهِ كَمَا فِي الْبَعِ, کہتے ہیں تخلیہ یعنی خالی کر دینا, اس قبضہ ہے اس رہن کے اندر, کما فی البیع, جیسے کس کے اندر ہے؟ بیع کے اندر. آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں, ایجاب و قبول ہو گیا, اب چیز کو آپ نے اس کے لیے چھوڑ دیا, جب چاہے آ کر کیا کر لے, قبضہ کر لے, تخلیہ کر دیا, تو بس یہ آپ نے کیا کر دیا, مبیع اس کے حوالے کر دیا, یہ باقاعدہ اس کا اٹھا کر لے جانا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ بیع کے اندر ہے, کہتے ہیں التخلیت, تخلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ان یزعہ الراہن فی موضع یتمکن المرتہن من اخذہ, کہ راہن اس چیز کو رکھ دے ایسے مقام میں کہ یتمکن المرتہن من اخذہ, کہ مرتہن قادر ہو اس کو لینے پر, مرتہن جب چاہے اس کو لے جا سکے, آپ بیچ میں سے ہٹ گئے. سورت سمجھ میں آ گئی. ہذا فی ظاہر الروایت, یہ کس کے اندر آیا ہے؟ ظاہر روایت میں. ظاہر روایت کسے کہتے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں جو بتواتر منقول ہیں. اس میں آنے والا مسئلہ بڑا مضبوط اور قوی ہوتا ہے, معلوم ہوا بات ایسی ہی ہے, کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے, اس میں کسی غلطی کا شبہ نہیں, کیونکہ اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں غلطی کا احتمال نہیں. ایک آدمی سے تو غلطی ہو سکتی ہے, 2 سے تو غلطی ہو سکتی ہے, لیکن سب سے غلطی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا, تو اس کو نقل کرنے والے زیادہ. اور وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مبسوط, اور زیادات, اور جامع کبیر, اور جامع صغیر, اور سیر کبیر, اور سیر صغیر. بھائی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا یثبت القبض فی المنقول الا بالنقل, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبضہ ثابت نہیں ہوتا منقولات کے اندر مگر نقل کرنے سے ہی, کہ اس کو کیا کیا جائے, دوسری جگہ منتقل کیا جائے. صرف وہ فرماتے ہیں تخلیہ نہیں کافی, بلکہ قبضہ تب کہیں گے جب اس کو لے کر بھی چلا جائے. بھائی چیزیں 2 قسم پر ہیں نا, کچھ منقولات ہیں کچھ غیر منقولات. غیر منقولات کیا ہے؟ یہ مکان ہے, اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے, زمین ہے, باغ ہے, کھیت ہے, یہ سب کیا ہیں؟ غیر منقولات, جو جائیداد جس کو کہتے ہیں. اور باقی گاڑی ہے وغیرہ, مشینری ہے, چیزیں ہیں, یہ سب منقولات ہیں. وہ تو وہ فرماتے ہیں منقولات میں نقل ضروری ہے, پھر ہی قبضہ شمار ہوگا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لا یثبت القبض فی المنقول الا بالنقل, کے منقولات کے اندر قبضہ ثابت نہیں ہوتا مگر نقل کرنے سے ہی, لانہ قبض موجب للزمان بمنزلت الغصب, اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبضہ ہے موجب للزمان, یہ زمان کو واجب کرنے والا ہے, بمنزلت الغصب, کس کے درجے میں؟ غصب کے درجے میں. غصب میں نے بتلایا کسی دوسرے کی چیز چھین لینا, اس پر قبضہ کر لینا, اس کو غصب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصب. اور غصب میں ضروری ہے کہ کوئی شخص ایک کی چیز اٹھا کر لے جائے, وہیں پڑی ہوئی ہے اور پھر کہیں قبضہ کر لیا ہے, یہ غصب نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں جیسے غصب میں منقولات میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز کو اٹھا کر لے جائے, پھر ہی کہا جاتا ہے اس نے دوسرے کی چیز غصب کر لی, تو یہ بھی کس کی طرح ہے؟ یہ رہن بھی غصب کی طرح ہے کیونکہ اس میں بھی اس پر زمان آتا ہے. بھئی غصب میں کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے تو یاد رکھو اس پر زمان آتا ہے. کس نے کسی کی گاڑی غصب کر لی, چھین کر لے گیا, اگر یہ گاڑی غاصب کے پاس تباہ ہو گئی تو اس کو پوری گاڑی کی قیمت دینا پڑے گی, تو وہ ضامن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ضامن. اور اسی طرح رہن میں بھی, رہن میں بھی جب مرتہن اس چیز پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کے زمان میں داخل ہو گئی. اب اگر وہ چیز ہلاک ہوئی تو اس پر زمان آئے گا, اس کو اس کی ادائیگی کرنا پڑے گی. تو جیسے غصب کے اندر دوسرے پر زمان آتا تھا تو, اور غصب کے اندر منقول کو نقل کرنا ضروری تھا, تو اسی طرح رہن کے اندر بھی زمان آتا ہے تو اس میں بھی نقل کرنا ضروری ہے, پھر ہی قبضہ شمار ہوگا. یہ کس کی دلیل ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی. لیکن بہرحال فتویٰ ظاہر روایت پر ہی ہے بھائی, کہ تخلیہ کر دیں, آپ مرتہن کو قدرت دے دیں کہ وہ جب چاہے اس چیز پر کیا کر سکتا ہے, قبضہ کر سکتا ہے, لے جا سکتا ہے, تو بس یہ کافی ہے بھائی. تو کہتے ہیں لأنه قبض موجب للزمان بمنزلة الغصب, کیونکہ رہن پر جو قبضہ ہے وہ ایسا قبضہ ہے موجب للزمان, جو زمان کو واجب کرنے والا ہے, مرتہن پر اس کا زمان آتا ہے, بمنزلة الغصب, کس کے درجے میں؟ غصب کے درجے میں, جیسے اس میں زمان آیا کرتا ہے, تو اس میں بھی قبضہ ضروری ہے کہ اٹھا کر لے کر جائے. وعند مالک رحمہ اللہ یلزم بدون القبض, امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کہ یہ عقد لازم ہو جاتا ہے بغیر قبضے کے ہی. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقد رہن میں ایجاب و قبول کر لیا تو عقد لازم ہو گیا, چاہے ابھی مرہون شے پر اس نے ابھی قبضہ کیا ہی نہیں ہے, پھر بھی عقد کیا ہو گیا؟ لازم. اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک جب تک مرتہن اس چیز پر قبضہ نہ کر لے, راہن رہن سے رجوع کر سکتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں دیتا ہی نہیں ہوں, میں اس رہن پر راضی ہی نہیں ہوں. وَضَمِنَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ, یاد رکھو مرتہن جب رہن پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کے زمان میں داخل ہو گئی, اس چیز کو اب اگر کوئی نقصان پہنچا تو مرتہن کو زمان دینا پڑے گا, زمان دینا پڑے گا. اب کتنا زمان اس پر آئے گا؟ تو یاد رکھیے عند الاحناف رہن جو ہے وہ مضمون بالعقل ہوتا ہے, مضمون بالعقل, جو چیز کم ہو اس کے بقدر زمان اس پر آئے گا. کن دو چیزوں میں سے کم ہو؟ کہتے ہیں ایک ہے وہ دین جو راہن نے لیا ہے, جو راہن کے ذمے ہے, اور دوسرا رہن یعنی مرہون کی قیمت. مرہون کی قیمت بھی لگا لو اور دین کو بھی دیکھ لو, ان دونوں میں سے جو کم تر ہو وہ زمان اس مرتہن پر آئے گا. مثلا دیکھو, میں نے کسی شخص سے 10 لاکھ روپیہ قرض لیا اور بطور رہن کے میں نے اس کے پاس اپنی گاڑی رکھوا دی. اب دین کتنا؟ 10 لاکھ, اور فرض کرو گاڑی بھی 10 لاکھ کی ہے, گاڑی بھی
10 لاکھ,
تو پھر تو گاڑی اگر اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو پھر برابری ہو گئی, میرے ذمے اس کے 10 لاکھ تھے, گاڑی کی وجہ سے اس پر بھی کتنے آ جائیں گے؟ 10 لاکھ, تو 10 لاکھ 10 لاکھ کے ذمے ہو گئے, تو حساب برابر ہو گیا. اب مجھے اس کے دین کی ادائیگی نہیں کرنا پڑے گی, بس وہ میرا ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی, کیونکہ میری گاڑی 10 لاکھ والی اس کے پاس تباہ ہوئی ہے. دوسری صورت, دین زیادہ ہے اور گاڑی کم پیسوں کی ہے. مثلا میں نے دین لیا 10 لاکھ اور گاڑی ہے 8 لاکھ کی, تو وہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو دین ہے 10 لاکھ, گاڑی ہے 8 لاکھ کی, کم تر کیا چیز؟ گاڑی 8 لاکھ, تو لہذا اتنا ہی اس پر زمان آئے گا, تو 8 لاکھ کا اس پر زمان آیا, اور میرے ذمے کتنے ہیں؟ 10 لاکھ, اس کے ذمے کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ, تو 10 میں سے 8 ختم ہو گئے, کتنے رہ گئے؟ 2 لاکھ. اب میں صرف 2 لاکھ اس کو دوں گا, باقی 8 لاکھ گویا میں نے اس کو دے دیے, وہ جو گاڑی اس کے پاس تباہ ہوئی گویا وہ 8 لاکھ اس نے وصول کر لیا. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت, کہ دین جو ہے وہ کم ہے اور وہ مرہون شے کی قیمت زیادہ ہے. مثلا گاڑی کی قیمت 15 لاکھ تھی, وہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو دین اور گاڑی میں سے عقل کیا چیز ہے؟ گاڑی ہے 15 لاکھ کی اور دین میں نے میرے ذمہ کتنا ہے 10 لاکھ کم کیا چیز ہے دین تو اس پر 10 لاکھ گویا زمان آئے گا اور باقی 5 لاکھ گاڑی کے میں جو زائد تھے کہتے ہیں وہ بطور امانت کے تھے اور امانت کسی کے پاس ہلاک ہو جائے اور اس نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی ہو وہ تو اس پر کوئی زمان نہیں آتا میں نے کسی کے پاس اپنے پیسے رکھوائے تھے 10 لاکھ روپے اور وہ 10 لاکھ روپے اس کے پاس چوری ہو گئے تو یہ امانت تھی لہٰذا اب میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے پیسے دو جیسے بھی جہاں سے بھی ہو لا کر دو نہیں بھائی میں نے تو امانت رکھوائی تھی اس کا تو میرے اوپر احسان تھا کہ اس نے میری چیز کی حفاظت کے لیے اپنے پاس چیز کو رکھ لیا یہ وہ صورت ہے جب اس نے امانت میں کوئی زیادتی نہیں کی تو امانت کا زمان نہیں ہوتا وہ امانت ویسے ہی ضائع چلی گئی ختم ہو گئی لیکن اگر اس نے زیادتی کی اس نے میرے 10 لاکھ روپے جان بوجھ کر کھلے رکھے ہی ایسے تھے کہ جو گزرتا تھا اس کو نظر آتے تھے اور پھر چوری ہو گئے تو یہ تو اس نے زیادتی کی ہے بھائی اس صورت میں اس پر پورا زمان آئے گا تو یہاں پر بھی گاڑی اس کے پاس جو ہلاک ہوئی وہ گاڑی 15 لاکھ کی تھی دین 10 لاکھ تھا اور وہ رہن جو ہوتا ہے وہ مضمون بالعقل ہوتا ہے اور گاڑی اور دین میں سے عقل کیا ہے زیادہ کم کون ہے زیادہ کم کیا ہے دین ہے تو 10 لاکھ اس پر زمان آ گیا اور جو باقی 5 لاکھ گاڑی وہ بطور امانت کے ضائع ہوئے اس کا کوئی زمان نہیں تو 10 لاکھ 10 لاکھ کے بدلے ہو گئے حساب برابر ہو گیا یوں سمجھو اس نے میرے پیسے وصول کر لیے میرا دین وصول کر لیے اب میں نے اس کو کوئی ادائیگی نہیں کرنی اور جو میری گاڑی 5 لاکھ کی زائد ضائع ہوئی بس وہ رائے گاں چلی گئی ضائع چلی گئی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وزمینہ بھی اقل من قیمتی ہی و من الدینی اور وہ مرتہن ضامن ہوگا بھی اقل جو زیادہ کم ہے اس کا بھائی زیادہ کم کس میں سے کہتے ہیں من قیمتی ہی و من الدینی یعنی اس رہن کی قیمت اور دین میں سے جو زیادہ کم ہے اس کا ضامن ہوگا اب یہاں پر شارح وقایہ اعتراض اور جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ کہ دیکھو اقل اس میں تفضیل آیا توجہ ہے اقل یہ کیا ہے اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں یا تو یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا مین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اب یہاں پر بظاہر لگتا ہے شاید بھی اقل من قیمتی ہی یہ اس میں تفضیل اقل اور ساتھ مین آ رہا ہے مین آ رہا ہے تو آپ کو شارح وقایہ بتائیں گے کہ نہیں بھائی یہ مین وہ والا مین نہیں ہے جو اس میں تفصیل کے ساتھ مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے زید اضرب من عمرین کیا مانا زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے من عمرین کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں تو اس میں تفصیل کے ساتھ تو مین مقابلے کے لیے آتا ہے تو بظاہر شبہ پڑتا ہے شاید یہ مین بھی وہ مقابلے والا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مین مقابلے کے لیے نہیں ہے یہ مین بیان کے لیے ہے کس کے لیے ہے بیان کے لیے کس طرح مقابلے کے لیے نہیں ہے کہتے ہیں دیکھو اگر آپ اس کو مقابلے کے لیے بنائیں گے تو وہ ضامن ہوگا کم کا کم تر کا کس سے کم تر مین قیمتی ہی و من الدین کس سے اس کی قیمت سے بھی کم ہو و من الدین اور دین سے بھی کم ہو توجہ ہے اشکال ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ بظاہر شبہ پڑتا ہے شاید یہ مین کون سا ہے مقابلے والا جو کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل کہتے ہیں اس صورت میں معنی خراب ہو جاتا ہے اور درست نہیں رہتا معنی واضح ہی نہیں ہوتا کہ کیسے وہ ضامن ہوگا بھی اقل وہ ضامن ہوگا اس چیز کا جو کم تر ہے کس سے کم تر ہے اس مرہون کی قیمت سے بھی کم تر ہے اور دین سے بھی معلوم ہوا یہ کوئی تیسری چیز ہے کوئی ایک تیسری چیز جو اس رہن کی قیمت سے بھی کم ہو اور بھائی ادھر دیکھو پھر سنو میں نے کہا زید اضرب من عمرین زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے من عمرین کس کے مقابلے میں عمر ایک اور من بھی لے آؤ من عمرین و من بکرین زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے کس سے عمر سے بھی اور بکر سے بھی اب مجھے بتاؤ مین کے بعد کون کون آ رہا ہے عمر بھی اور بکر بھی. اور زیادہ پٹائی کرنے والا کون ہے؟ زید ہے. وہ تیسرا ہے, تیسرا ہے, توجہ ہے, تیسرا ہے. وہ جو تیسرا ہے وہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. من عمرن و من بکرن, کس کے مقابلے میں؟ عمر اور بکر. تو کہتے ہیں اگر یہاں پر بھی یہی عبارت آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ من مقابلے والا ہے, ورنہ مانا یہ ہوگا وزمن بھی اقل, کہ وہ زیادہ جو کم ہے اس کا ضامن ہوگا. کس سے زیادہ کم ہے؟ من قیمتی ہی, اس رہن کی قیمت سے بھی کم ہو. ومین الدینی, اور دین سے بھی کم ہو. گویا وہ تیسری چیز ہے. مین کے بعد دو چیزیں ہیں نا, رہن کی قیمت اور دین. اور تیسری کیا چیز ہے؟ تیسری تو یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے. گاڑی تھی 15 لاکھ کی, دین کتنا تھا؟ 10 لاکھ. اور ان سے کم تر ہو, 10 سے بھی کم ہو, 15 سے بھی, 10 سے کم کتنا ہو؟ 9 لاکھ. کتنا ضامن ہوگا؟ 9 لاکھ. 10 سے کم تو 9 بھی ہے, 10 سے کم تو 8 بھی ہے, 10 سے کم تو 6 بھی ہے, 10 سے کم تو 5 بھی ہے. کس کا ہو؟ تو یہ تو وہ عقل ہی مجہول ہو گیا, عقل ہی مجہول ہو گیا. اور یہ مصنف کا ارادہ نہیں ہے. مصنف یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ ان دونوں سے عقل ہوگا. مصنف یہ نہیں بتلانا چاہتے. بات سمجھ میں آ گئی. ایک صورت کیا, پھر وہ عبارت پہ آؤ ذرا. زید ان ازرب من عمر و من بکرن, زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. کس سے؟ عمر سے اور معلوم ہوا زید زیادہ پٹائی کرتا ہے عمر سے بھی اور بکر, یعنی کل واحد, ان میں سے ہر ایک سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ کون پٹائی کرتا ہے؟ زید کرتا ہے. کہتے ہیں یہاں پر بھی اگر یوں کر لیں, یہاں تین ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ وہ مرتہن ضامن ہوگا. کس کا ضامن ہوگا؟ عقل کا, جو زیادہ کم ہو. کس سے زیادہ کم ہو؟ جی اشکال ذکر کر رہا ہوں, جو ترجمہ صحیح نہیں بنتا. مرتہن کیا ہوگا؟ توجہ ہے جی. زبان بھائی منہ سے بولا کرے, میں بات سمجھا رہا ہوں. اگر آپ خاموش بیٹھے مجھے نہیں پتا چلے گا آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. دیکھو انہوں نے کیا کہا, وزمین ابھی اقل, وہ مرتہن کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. کس کا؟ وہ جو زیادہ کم ہے اس کا ضامن ہوگا, اس کا زمان اس پر آئے گا. بھائی کس سے زیادہ کم ہو؟ اس مرہون کی قیمت سے بھی اور دین سے بھی, یعنی ہر ایک سے کم ہو. دونوں میں سے ہر ایک سے کم ہو, ایک ترجمہ یہ بنتا ہے. اور یہ تو مصنف کی مراد نہیں, کیونکہ وہ تیسری چیز کیا, وہ زیادہ کم تر جو دین سے بھی کم ہو اور قیمت رہن سے بھی کم ہو, وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر. وہ 9 لاکھ ہے, 8 لاکھ ہے, 7 ہے, 6 ہے, 5 ہے, کتنا ہے؟ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ تو مجہول ہو جائے گا عقل. عقل کیا ہو جائے گا؟ مجہول. دوسری صورت, پہلا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ وہ عقل ہو کل واحدین, ہر ایک سے. توجہ ہے, تین ترجمے کروں گا, وہ آگے عبارت میں ذکر کریں گے. ابھی سمجھ لیں, وہ عقل ہونا چاہیے. کس سے؟ ہر ایک سے. بعد میں جو مین کے بعد دو چیزیں آ رہی ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک سے کم ہو. اور یہ مصنف کی مراد نہیں. دوسری صورت, وہ جمع کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں وہ کس لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں اخذت درہما و دینارا, میں نے درہم لیا اور دینار لیا, کیا مانا؟ دونوں لے لیا, دونوں لے. تو یہاں بھی من قیمتی ہی و من الدینی, اس واو کو جمع کے لیے بنا لیں. دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو زمان اس پر آئے گا وہ زیادہ کم ہوگا. کس سے؟ ان دونوں کے مجموعے سے. اس کی قیمت کتنی گاڑی کی؟ 15 لاکھ. اور دین کتنا؟ 10 لاکھ. 10 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 25. 25 سے عقل کا ضامن ہوگا. بھائی 25 سے عقل کتنے کا ضامن ہوگا؟ اس سے عقل 24 ہے, 22 ہے, 20 ہے, 15 ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ مجہول. تو دونوں کے مجموعے سے عقل کا ضامن ہوگا, یہ بھی مصنف کی مراد نہیں, کیونکہ یہ بھی مجہول ہے. تیسری صورت, یہ عربی میں کبھی واو بمانے او کے آ جاتا ہے. واو کس معنی میں آتا ہے؟ او کے معنی میں آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن او عمرن, کیا معنی؟ دونوں آئے یا دونوں میں سے ایک آیا؟ ایک آیا. تو اسی طرح یہ جیسے او آتا ہے دو چیزوں میں سے ایک کے درمیان تردید کے لیے, اسی طرح واو بھی کبھی کس معنی میں آ جاتا ہے؟ او کے معنی میں. تو اگر اس واو کو او کے معنی میں کر لے, من قیمتی ہی و من الدینی, ای او من الدینی, کہ وہ چیز زیادہ کم ہونی چاہیے, کس سے؟ مرہون کی قیمت یا دین اس سے کم ہونی چاہیے. بھائی وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی مجہول ہے بھائی, یہ تو اور زیادہ شک آ گیا, پتہ ہی نہیں کس سے کم ہونی چاہیے, قیمت سے کم ہونی چاہیے یا دین سے کم ہونی چاہیے. تو تینوں صورتوں میں جو عقل ہے وہ مجہول ہو جائے گا اور ترجمے کا پتہ ہی نہیں چکے, وہ کیا چیز ہے جو زمان آئے گا اس کے اوپر. تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی یہ مین جو ہے یہ وہ والا مین نہیں ہے جو مقابلے کے لیے آتا ہے اس میں تفضیل کے ساتھ, بلکہ یہ مین بیان ہے خود عقل کا. یہ کس کا بیان ہے؟ گویا عقل پہ بات پوری ہو گئی, ختم ہو گئی. وہ زمین بالعقل, وہ مرتہن جو ہے وہ ضامن ہوگا اس چیز کا جو زیادہ کم ہے, جو بات ختم ہو گئی بس. اب دو ہی تو یہاں چیزیں ہیں, ایک ہے مرہون کی قیمت, دوسرا کیا ہے؟ دین. تو ان دونوں میں سے یعنی جو کم تر ہے اس کا زمان اس کے اوپر آئے گا. تو گویا یہ مین بیان ہے عقل کا. کس کا بیان ہے؟ عقل کا. کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں نا, کون سی دو چیزیں؟ ایک مرہون کی قیمت ہے اور ایک دین ہے. تو ان دونوں میں سے ظاہر سی بات ہے یا دونوں برابر ہوں گے یا ایک کم ہوگا ایک زیادہ ہوگا. جب ایک کم ہے تو وہ زمان اس پر آ جائے گا مثلا, اور وہ کبھی کیا ہوگا, کبھی تو مرہون کی قیمت کم ہوگی تو وہ زمان آ جائے گا, کبھی دین کم ہوگا تو وہ اس پر زمان آ جائے گا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مین کیا ہے؟ بیان کے لیے. اور مین کا ترجمہ, یہ جو مین بیان کے لیے آتا ہے اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ دیکھو پھر آپ ترجمہ سنو, وَزَمِنَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ, اور مرتہن ضامن ہوگا اس کا جو کم تر ہے. بھئی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ, یعنی کہ اس کی قیمت اور دین, ان میں سے جو کم تر ہے اس کا زمان اس پر آئے گا. اعلم ان ہذا ترکیب مشکل, سن لو کہ یہ ترکیب کیا ہے؟ مشکل. یہ اردو والا مشکل نہیں ہے. اشکل یشکل, اشکال کا معنی اعتراض کرنا, اشکال ہونا. جان لے تو ان ہذا ترکیب مشکل, یہ ترکیب اشکال والی ہے. غفل الناس عن اشکالہ, کہ لوگ اس کے اشکال سے غافل ہیں. پھر سنو, ترکیب ان ہے موصوف, مشکل ان صفت اول, اور غفل فعل آ گیا, نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ بھی اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. یہ صفت ثانی ہے. اب ترکیب سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں گے. جان لے تو انہادا ترکیب, یہ ایسی ترکیب ہے مشکل جو اشکال والی ہے. غفل الناس عن اشکالہ, اور لوگ اس کے اشکال سے غافل ہیں, یعنی علماء طلباء توجہ نہیں کرتے, حالانکہ یہاں اشکال ہوتا ہے کیونکہ بظاہر شبہ پڑتا ہے کہ یہ مین جو آیا وہ اس میں تفضیل کے ساتھ جو مین آتا ہے وہی مین ہے. وہو انہو یتوہم ان کلمت مین ہی اللتی تستعمل مع افعال تفضیلی, اور وہ یہ کہ یہاں وہم ہوتا ہے کہ کلمہ مین جو یہ وہ کلمہ مین ہے جو استعمال ہوتا ہے افعال تفضیل کے ساتھ, اس افعال کے ساتھ جو کس لیے آتا ہے؟ تفضیل کے لیے. بھئی ایک افعال صفتی ہوتا ہے, افعال وزن ایک کس لیے آتا ہے؟ صفت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ابیز, ابیز کا کیا معنی؟ افعال وزن ہے. کیا مانا؟ زیادہ سفید. نہیں نہیں, یہ اس میں تفضیل نہیں ہے, یہ صفت ہے, صفت مشبہ ہے. تو افعلو ایک صفت مشبہ کا بھی یہی وزن آتا ہے اور ایک اس میں تفضیل کا بھی یہی وزن آتا ہے. تو اس لیے ساتھ تفضیل کی قید بڑھا دی. کون سا افعلو؟ اس میں تفضیل کا افعلو بھائی, جو تفضیل کے لیے آتا ہے, فضیلت دینے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ انہ یتوہم ان کلمت مین ہی اللتی تستعمل مع افعال تفضیل, اور وہ یہ کہ وہم ہوتا ہے کہ کلمہ مین جو ہے وہی ہے جو استعمال ہوتا ہے افعال تفضیل کے ساتھ. ولیس کذلک, اور حال یہ کہ ایسا نہیں ہے, یہ مین اس میں تفضیل والا نہیں ہے. لئنہ ان ارید انہ مضمون باقل من کل واحد, اس لیے کیونکہ اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ رہن جو ہے وہ مضمون ہوگا, اس کا زمان آئے گا, باقل جو کم تر ہوگا, من کل واحد ہر ایک سے, ان دونوں میں سے ہر ایک سے کم تر ہوگا, یعنی تیسری چیز ہے کوئی, بھائی وہ تو ذکر ہی نہیں, وہ تو مجھول ہے اور وہ تو مصنف کی مراد نہیں کہ یہ تو عقل ہوگا ان میں سے ہر ایک سے, فہادہ غیر مراد, تو یہ تو مصنف کی مراد نہیں, اس نے تو اس کا ارادہ نہیں کیا. وَإِنْ اُرِيدَ أَنَّهُ مَزْمُونٌ بِأَقَلَّ مِنَ الْمَجْمُوعِ, اور اگر یہ ارادہ کیا گیا کہ یہ مضمون بھی اقل ہوگا, مین المجموعی, کس کے مقابلے میں؟ مجموعے کے مقابلے میں نہیں, یعنی واو کو کس کے لیے بنا لیں؟ جمع کے لیے. مضمون بھی اقل من المجموع ہوگا, او بھی اقل من احدہما, یا مضمون بھی اقل ہوگا من احدہما, دونوں میں سے کسی ایک سے, ان کان الواو بھی معنی او, اگر واو کس معنی میں ہو, او کے معنی میں ہو, فہذا شیء مجہول, تو پھر تو یہ شیء مجہول ہے, غیر مفید, ان کوئی فائدہ دینے والی نہیں, کیونکہ کیا چیز ہے کم تر, تیسری چیز کا پتہ ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل المراد, بلکہ مراد یہ ہے کہ انہ مضمون بما هو الاقل, کہ یہ رہن جو ہے وہ مضمون ہوگا اس چیز کے ساتھ, هو الاقل, جو کم تر ہو. باقی قدوری وغیرہ میں عبارت بہترین ہے, انہوں نے بھی اقل کے پر, اقل کے اوپر الف لام بھی داخل کیا ہے, زمینہ بالاقل, زمینہ وہاں پھر یہ شبہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں تفضیل ہے اور اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں, الف لام, اضافت یا مین, اور بالاقل میں کیا آ گیا؟ الف لام. جب الف لام آ گیا تو معلوم ہوا آگے مین, وہ اس میں تفضیل والا مین ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے, انہ مضمون بما هو الاقل, کہ وہ مضمون ہوگا اس سے جو چیز کم تر ہو, فان کان الدین اقل من القیمت, اگر دین کم تر ہو قیمت سے, قیمت کے مقابلے میں, فہو مضمون بالدین, تو یہ رہن مضمون بالدین ہوگا, وان کانت القیمت اقل من الدین, اور اگر قیمت کم تر ہوئی دین سے, فہو مضمون بالقیمت, تو وہ مضمون بالقیمت ہوگا. فیکون من للبیان, تو یہ من کس لیے ہے؟ بیان کے لیے ہے, یعنی اسی عقل کا بیان کر رہا ہے. تقدیرہ کہتے ہیں, تقدیر عبارت یہ ہے کہ انہ مضمون بما ہوا اقل من الاخری, کہ مضمون ہوگا اس چیز سے جو دوسری چیز سے کم تر ہو, الذی ہو القیمت تارتن والدین اخرى, جو عقل ہو من الاخری, الذی اس دوسرے سے, والقیمت تارتن, جو کبھی تو قیمت ہوگی, والدین اخرى, ای والدین تارتن اخرى, تارتن کا معنی کبھی کبھی, مرتبہ, والقیمت تارتن, وہ دوسرا تو کبھی تو کیا ہوگا؟ قیمت ہوگا. والدین تارتن اخرى, اور کبھی دین ہوگا دوسری مرتبہ میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مین بیان کے لیے ہے, اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ جو ان دونوں میں سے کم تر ہوگا اس کے ساتھ یہ رہن جو ہے مضمون ہوگا, اور وہ ایک چیز نہیں ہے, کبھی دین کم ہوگا اور کبھی قیمت کم ہوگی. تو جو بھی دوسری چیز سے کم ہو, اگر قیمت کم ہے دین سے, تو قیمت کے بدلے مرہون ہے, اور اگر دین کم ہے قیمت سے, تو دین کے ساتھ کیا ہے؟ یہ مرہون مضمون ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر دیکھیں کہ تقدیرہ, تقدیر عبارت یہ ہے, انہ مضمون بما ہوا اقل من الاخر الذی ہو القیمت تارتن والدین اخرى, کہ وہ مضمون ہوگا اس چیز کے ساتھ جو کم تر ہے اس دوسرے سے, جو کبھی قیمت ہوگی اور کبھی دین. ثم اذا علم الحكم فيما اذا كانت القيمه اكثر, پھر کہتے ہیں جب علم ہو گیا حکم کا اس صورت میں جب قیمت زیادہ ہو. توجہ ادھر دیکھیے, مضمون بالاقل ہوتا ہے, اگر قیمت زیادہ ہو تو پھر یہ کس کے بدلے مضمون ہوگا؟ دین کے بدلے, دین کے بدلے. دیکھیے یہی بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں ثم اذا علم الحكم فيما اذا كانت القيمه اكثر, کہ جب معلوم ہو گیا حکم اس صورت میں جبکہ قیمت دین سے زیادہ ہو, تو کہ وہو انه مضمون بالدین, حکم کا پتہ چل گیا, وہ کیا حکم ہے؟ کہ مضمون بالدین ہوگا. والفضل امانت, اور زائد کیا ہوگا؟ امانت ہوگا اس کے پاس. فہم الحکم فی صورت المساواتی, تو حکم کا پتہ چل گیا مساوات کی صورت میں بھی, یعنی جب دونوں برابر ہوں, کہ انہ یکون مضمون ان بالدینی, کہ وہ مضمون بیت دین. توجہ ہے کیا؟ اگر قیمت بھی برابر, گاڑی کی قیمت بھی کتنی تھی 10 لاکھ, اور قرضہ بھی کتنا ہے 10 لاکھ, تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ مضمون بالدین ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک ہی بات ہے, کیونکہ دونوں برابر ہیں بھائی, چاہے آپ دین کہہ لیں چاہے اس کی قیمت کہہ لیں, لیکن قیمت تو اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ دوسری طرف بھی گاڑی ہے بھائی, لہذا کیا کہہ دیا؟ مضمون بیت دین, کیونکہ دونوں برابر ہیں بھائی. یعنی گاڑی کے ذریعے اس نے دراصل وصولی کرنی ہے, اور یہاں یہ گاڑی جب دین کے برابر ہے تو کتنی وصولی ہو جائے گی؟ اگر گاڑی ہلاک ہوتی ہے گویا پورے دین کیا ہو گیا؟ وصول. تو اس لیے کہا مضمون بیت دین ہے. تو کہتے ہیں فہم الحکم فی صورت المساوات, حکم سمجھ میں آ گیا مساوات کی صورت میں بھی, کہ انہ یکون مضمون بالدین, کہ وہ رہن کیا ہوگا؟ مضمون بیت دین ہوگا, یعنی دین جتنا زمان آئے گا. فلو حلقا, اب وہ صورت متن میں بھی ذکر کرنے لگے ہیں, فلو حلقا اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا, وہما سواؤن, اس حال میں کہ دونوں برابر ہیں, یعنی دین بھی اور اس کی رہن کی قیمت بھی, پھر رہن ہلاک ہو گیا تو سقط دینہ, اس کا دین کیا ہوا؟ ساقط, گویا اس نے وصول کر لیا. وہ ان کانت قیمت ہو اکثر, اور اگر اس رہن کی قیمت زیادہ تھی, فالفضل امانت, تو زائد امانت ہے. وفی الاقل لسقط من دینہ بقدرہا, اور اگر قیمت کم ہے تو وہ ساقط ہو جائے گا دین میں سے اسی کے بقدر. مثلا گاڑی 8 لاکھ کی ہے اور دین کتنا ہے 10 لاکھ, اور گاڑی ہلاک ہو گئی تو دین میں سے اسی کے بقدر ساقط ہو جائے گا, یعنی 8 لاکھ کا ختم ہو جائیں گے. ورجع المرتہن بالفضل, اور رجوع کرے گا مرتہن زائد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کیا مانا؟ دیکھو بھائی, میں نے گاڑی آپ کے پاس رہن رکھوائی, میں نے کسی کے پاس گاڑی رہن رکھوائی, اور وہ گاڑی تھی 8 لاکھ کی, اور میں نے قرضہ کتنا لیا؟ 10 لاکھ. تو گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو عقل کیا؟ گاڑی کی قیمت 8 لاکھ, تو 8 لاکھ کا اس پر زمان آیا, تو قرضے میں سے 8 لاکھ گویا اس نے وصول کر لیے, اور باقی کتنے بچے؟ 2 لاکھ. تو وہ 2 لاکھ میں وہ مرتہن مجھ پر رجوع کرے گا کہ بس باقی کے 2 لاکھ اب مجھے دے دو. یہ مانا ہے. ورجع المرتہن بالفضل, اور مرتہن رجوع کرے گا زائد کے ساتھ. فل حاصل, حاصل کلام, یہ حاصل کلام آپ کو یہ بتلائیں گے بھائی, ادھر دیکھیے, کہ یہ جو رہن پر مرتہن قبضہ کرتا ہے, یہ دراصل گویا کہ رسید ہے قرضے کی وصولی کی. کس کی؟ قرضے کی وصولی کی رسید ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی رسید ہوتی ہے, آپ جا کر اس کے ذریعے اپنا قرضہ وصول کرتے ہیں کہ آپ نے میرے 10 لاکھ دینے ہیں, یہ آپ کی رسید میرے پاس موجود ہے. تو رسید کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ قرضہ یا کوئی دین ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, وہ وصول کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو رہن اس کے پاس رکھوایا, یہ کس لیے رکھوایا؟ تاکہ اس کے ذریعے اپنے قرضے کو کیا کر سکے؟ وستگویا یہ رسید کی طرح ہے. اب قرض لینے والے کے بھاگنے کی صورت نہیں ہے, اب قرضہ وصول ہوگا ہی ہوگا کیونکہ اس کی چیز آپ کے پاس موجود ہے. یہ یوں کہیں, دوسرے لفظ میں, گویا آپ نے وصولی کر ہی لی ہے, کیونکہ آپ کا جو قبضہ ہے وصولی آپ نے کر ہی لی ہے, وصول کر چکے ہیں آپ اپنا قرضہ. چنانچہ وہی چیز جب ہلاک ہو گئی تو قرضہ ختم ہو گیا یا نہیں, وصول ہو گیا یا نہیں, دیکھا؟ تو یہ گویا وصولی آپ نے کر ہی لی ہے. تو کہتے ہیں فالحاصل, حاصل یہ ہے کہ ان ید المرتہین علی الرہن, ید استیفائن, کہ مرتہین کا جو قبضہ ہے, علی الرہن, کس پر؟ رہن پر. ید استیفائن, یہ وصولی والا قبضہ ہے. میں نے گاڑی اب مرتہین کے پاس جو رکھوائی ہے, یہ جو اس نے گاڑی پر قبضہ کیا, یہ کون سا قبضہ ہے؟ وصولی والا, کہ وہ اپنا قرضہ وصول کر چکا ہے. لانہ وثیقت لجانب الاستیفاء, وثیقہ کہتے ہیں رسید کو, اس لیے کیونکہ یہ رسید ہے لجانب الاستیفاء, کس جانب؟ وصولی کی, وصولی کی جانب یہ کیا ہے؟ رسید ہے. جیسے رسید ہو تو قرضہ ڈوبتا نہیں, تو یہ بھی اس کے ذریعے بھی گویا قرضہ ڈوبے گا نہیں, گویا یہ وصولی کر ہی چکا ہے, یہ وصولی کی رسید ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِجَانِبِ الْإِسْتِيفَاءِ, اس لیے کیونکہ یہ رسید ہے وصولی کی جانب. لِتَكُونَ مُوصِلَةً إِلَيْهِ, تاکہ یہ رہن پہنچا دے وصولی تک. رہن یہ رسید کہاں تک پہنچا دے؟ وصولی تک پہنچا دے. فَيَكُونُ اِسْتِيفَاءً مِنْ وَجْهٍ, تو گویا یہ وصولی ہی ہے بعض اعتبار سے. کیا کر چکا ہے؟ گاڑی کے ذریعے گویا اپنا قرضہ وصول کر ہی چکا. فیکون استیفان من وجھن, تو گویا یہ وصولی ہی ہے من وجھن بعض اعتبارات سے. ویتقرر بالہلاک, اور یہ وصولی پکی ہو جاتی ہے ہلاکت سے. کیا ہو جاتی ہے؟ بھئی دیکھو, گاڑی میں نے رہن رکھوائی ہے, یہ گاڑی گویا ایک طرح کی وصولی ہے, ٹھیک ہے, وصولی ہی ہے. اگر میں 10 لاکھ لے گیا, گاڑی اس کے پاس ہے, تو 10 لاکھ لے لے گا اور گاڑی مجھے دے دے, واپس کر دے گا, کیونکہ ایک چیز دو دفعہ تو نہیں وصول کی جاتی نا. جب میں نے اسے 10 لاکھ لے کر گاڑی دی, تو گویا میں نے اس کو 10 لاکھ ادا کر دیے, اور اب دوبارہ جب میں اس کو 10 لاکھ واپس دوں گا تو گاڑی وہ مجھے واپس دے گا. یہ نہیں کہ گاڑی اس کے پاس رہے گی, کیونکہ اگر گاڑی بھی اس کے پاس رہتی ہے اور وہ 10 لاکھ بھی مجھ سے لے لیتا ہے, تو اس نے دو وصولیاں کر لی, حالانکہ وصولی تو ایک کرنی تھی. چنانچہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو رہن ہے یہ دراصل کیا ہے؟ وصولی ہے. یہ کیا ہے؟ چنانچہ اسی کے پاس جب رہن ہلاک ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھ سے پیسے لے گا؟ نہیں لے گا, کیونکہ وصولی دو دفعہ نہیں, معلوم ہوا ایک دفعہ وصولی کر لی اس نے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی, نہیں سمجھ میں آئی. رہن اس کے پاس گاڑی ہے, گاڑی اس کے پاس کیا ہوئی؟ ہلاک ہو گئی, تو کیا مجھ سے دوبارہ دین لے گا؟ نہیں, بلکہ کیا سمجھیں گے؟ وصولی کر لی. وصولی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, دو دفعہ نہیں ہوتی. تو دیکھا, دوبارہ جو مجھ سے دین نہیں لے رہا, اس کا مطلب ہے وہ جو رہن تھا وہ وصولی تھی, اور اب جب ہلاک ہو گئی تو وہ وصولی پکی ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ہلاک نہ ہوتی تو واپس کر کے اصل دین لے لیتا. یہ مانا ہے فیکون استیفا امین وچین, تو یہ بعض اعتبار سے وصولی ہی ہے. ویتقرر بالہلاک, اور یہ وصولی پکی ہو جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ ہلاکت کی وجہ سے, پھر دوبارہ وصولی نہیں کی جاتی. فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ فَقَدْ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ, اگر دین جو ہے وہ قیمت سے کم تر ہے تو تحقیق اس نے دین وصول کر لیا. کون سی صورت؟ دین ہے 10 لاکھ اور گاڑی ہے 15 لاکھ کی, تو دین کم تر ہے کس سے؟ قیمت سے. فَإِن كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ, اگر دین کم تر ہے قیمت سے, فَقَدِ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ, تو اس نے دین کو وصول کر لی. دیکھا, وصولی کی بات ساری کر رہے ہیں, اس نے رہن کے ذریعے ہی وصولی کر لی. وَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ, اور زائد کیا تھا؟ امانت تھا, وہ ضائع چلا گیا. وَإِن كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ, اور اگر قیمت کیا تھی؟ وہ کم تر تھی, یعنی وہ 8 لاکھ تھی, اور دین کتنا ہے؟ تو یکون مستوفین بقدر المالیتی, تو وہ وصولی کرنے والا ہو گیا مالیت کے بقدر. دیکھو, وہی وصولی پکی ہو گئی یا نہیں؟ تو 8 لاکھ گویا وصول کر لی, مالیت کے بقدر اس نے وصولی کر لی. وہی القیمت, اور وہ کیا ہے؟ اس کی قیمت کے بقدر اس نے وصولی کر لی. فیرجعو بالفضل, تو وہ رجوع کرے گا زائد کے ساتھ کہ باقی کے جو 2 لاکھ ہیں اب وہ بھی مجھے ادا کر دو. ھذا عندنا, یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند مالک رحمہ اللہ تعالی ہوا مضمون بالقیمتی, کہ وہ مضمون بالقیمت ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, عقل کو نہیں دیکھیں گے. عند الاحناف تو رہن کیا ہوتا ہے؟ مضمون بالعقل ہوتا ہے, دین اور اس رہن کی قیمت میں سے جو کم تر ہو وہ زمان آتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, رہن کی پوری قیمت کا زمان آئے گا. اگر 15 لاکھ کی گاڑی رکھوائی ہے تو 15 لاکھ ہی اس پر زمان آئے گا. لہذا دین تھا 10 لاکھ اور گاڑی کی قیمت کتنی تھی؟ 15 لاکھ, تو وہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو وہ 10 لاکھ 10 لاکھ کے بدلے اور باقی کے 5 لاکھ اب راہن اس سے وصول کرے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رہن جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ امانت. اور امانت ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں آتا, لہذا گاڑی اس کے پاس ہلاک بھی ہو گئی تو کوئی زمان نہیں آئے گا, ابھی بھی وہ 10 لاکھ وصول کرے گا راہن سے. فرق سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں ھذا عندنا, یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند مالک رحمہ اللہ ہوا مضمون بالقیمتی, امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مضمون بالقیمت ہوتا ہے رہن. رہن مضمون بالقیمت ہوتا ہے. وعند شافعی رحم اللہ ہوا غیر مضمون بل ہوا امانتن, کہ رہن جو ہے وہ مضمون نہیں ہوتا بلکہ وہ امانت ہوتی ہے. چلیے بس کریں بھائی, خلاصہ کلام پھر سن لیجئے بھائی. آج آپ نے رہن کے بارے میں پڑھا کہ رہن وحبس الشیء بحق یمکن اخذہ منہ, کہ وہ کسی چیز کو روکنا ہے کسی ایسے حق کے بدلے کہ اس حق کو اس چیز سے وصول کرنا ممکن ہو. اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو رہن ہوتا ہے یہ دین کے بدلے ہوگا. کس کے بدلے ہوگا؟ دین کے بدلے ہوگا. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں گروی رکھوانا, کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوانا. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جو رہن ہے یا عقد رہن جو ہے ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا. راہن ابھی بھی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, تو اس کو اختیار ہے, چاہے تو وہ رہن کو سپرد کر دے اس مرتہن کے, اور چاہے تو اس عقد سے کیا کر لے, رجوع کر لے کہ میں آپ کے پاس یہ چیز رہن نہیں رکھوانا چاہتا. اور رہن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے قبضے کے ذریعے, کہ جب مرتہن جو ہے مرہون پر قبضہ کر لے. لیکن وہ مرہون انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ محفوظ ہونا چاہیے, مفرغ ہونا چاہیے اور متمیز ہونا چاہیے. محفوظ کا معنی بتلا دیا میں نے کہ محفوظ کا معنی ہے تقسیم شدہ, یعنی آپ کا حصہ پھیلا ہوا نہ ہو, تقسیم شدہ علیحدہ ہو جس پر وہ آرام سے قبضہ کر سکے. اگر ایک چیز آپ میں اور زید میں مشترک ہے تو اس کو رہن رکھوانا ٹھیک نہیں, کیونکہ مرتہن صرف آپ کے حصے پر قبضہ کر لے یہاں ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا حصہ علیحدہ ہی نہیں ہے. آپ کے حصے کے ساتھ کس کا حصہ ملا ہوا ہے؟ مثلا آپ کے ساتھ ہی زید کا بھی حصہ ملا ہوا ہے. مثلا زمین ہے آپ کی اور زید کی مشترکہ ہے, تو اس زمین کے ہر ہر جز میں آپ بھی شریک اور زید بھی شریک. زمین کا کوئی ایک کونا یا ایک فٹ حصہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا ہے, کیونکہ آپ نے ابھی تک تقسیم نہیں کیا. ہاں جب تقسیم کر دیں گے, حد بندی کر دیں گے, طے کر دیں گے کہ یہ والا آدھا میرا ہے اور یہ والا آدھا زید کا ہے, تو یہ تقسیم شدہ ہو گیا. اب اس کو رہن رکھوانا ٹھیک ہے, اب وہ آسانی سے جو مرتہن ہے آپ کے والے حصے پر قبضہ کر لے گا, اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور اس سے رہن تام ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. نیز یہ بھی بتلایا کہ وہ رہن جو ہے وہ مفرغ ہونا چاہیے اور نیز متمیز ہونا چاہیے, پھر ہی قبضہ ہوگا. مفرغ کا تعلق میں نے بتلایا کہ اس کا تعلق محل سے ہے, اور متمیز کا تعلق حال سے ہے. ایک ہے محل, ایک ہے حال. حال یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے, حل یحل حلا فہوا, یا حل یحل حلولا فہوا حال لون بئی, یعنی کوئی وہ چیز جو کسی جگہ حلول کرے, نازل ہو, یعنی یوں کہ موجود ہو. کیا ہو؟ موجود. اور محل وہ چیز, وہ جگہ جہاں, وہ چیز جس میں وہ موجود ہے. تو مفرغ کا تعلق محل سے ہے, کہ وہ محل کیا ہے؟ حال سے خالی ہو, اس میں آپ کی کوئی چیز نہ پڑی ہو. لہذا آپ زمین رکھوانا چاہتے ہیں اور زمین میں فصل کھڑی ہے, تو پھر دونوں کو رکھوانا پڑے گا رہن. کسی ایک کو اکیلا رہن رکھوائیں, صرف زمین کو رہن رکھوائیں, تو یہ زمین تو مفرغ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر فصل کھڑی ہے. اور صرف فصل رکھوانا چاہتے ہیں تو فصل کو جدا ہونا چاہیے, یہ تو جدا نہیں, متمیز نہیں ہے, زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہذا دونوں کو تو اکٹھا رہن رکھوا سکتے ہیں, لیکن اس حالت میں کہ جب زمین میں فصل تیار کھڑی ہے, آپ صرف زمین رہن رکھوانا چاہتے ہیں یا صرف فصل رہن رکھوانا چاہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا. تو فصل کو بھی نہیں رکھوا سکتے, کیونکہ فصل جو ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ پیدائشی ہے بھائی. اسی طرح درخت ہے اور درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں, اگر آپ نے رہن رکھوانا ہے تو دونوں کو رہن رکھوانا پڑے گا. آپ صرف درخت رہن رکھوائیں تو ٹھیک, یہ جائز نہیں, کیونکہ درخت جو ہے مفرغ نہیں ہے, یہ آپ کے حق یعنی پھلوں کے ساتھ مشغول ہے، اور صرف پھل اسی حالت میں جبکہ وہ درخت پر لگے ہوئے ہوں، آپ ان کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ پھل کا تعلق پیدائشی ہے، خلقتن ہے، تو پھل متمیز نہیں ہے، جدا نہیں ہے، ان کو جدا کر دیں پھر آپ ان کو رہن رکھوا سکتے ہیں. یا اسی طرح آپ مکان رکھوانا چاہتے ہیں، مکان ہے آپ کا اور اس کے اندر آپ کا سامان پڑا ہوا ہے، یا زمین ہے آپ کی اور اس کے اندر آپ کا سامان پڑا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر صرف زمین یا صرف گھر رکھوانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ زمین یا وہ گھر آپ کے سامان کے ساتھ، آپ کے حق کے ساتھ مشغول ہے، تو وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتا پورے طور پر. ہاں، صرف سامان آپ رکھوانا چاہتے ہیں، سامان آپ کے گھر میں ہے یا آپ کی زمین میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ سامان بے شک آپ کے گھر میں ہے لیکن وہ اس کے ساتھ جڑا نہیں ہوا، پیدائشی جڑا ہوا نہیں ہے، وہاں اتصال جو ہے وہ خلقتن نہیں ہے بلکہ مجاورتن ہے. مجاورتن کا معنی بس ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، ویسے اس کا کوئی پیدائشی تعلق اس کے ساتھ نہیں، پیدائشی جوڑ نہیں وہاں پر. یا سامان آپ کی زمین میں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ سامان رہن رکھوا سکتے ہیں، وہ شخص آئے گا سامان کو اٹھا کر لے جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ رہن کے اندر زمان آیا کرتا ہے مرتہن پر، اگر وہ چیز اس مرتہن کے پاس ہلاک ہو جائے. اب زمان کتنا آئے گا؟ تو عند الاحناف رہن جو ہوتا ہے وہ مضمون بالعقل ہوتا ہے، یعنی دین اور اس رہن کی قیمت دیکھ لیں گے، اس میں سے جو کم ہو وہ زمان اس کے اوپر آئے گا. مثلا آپ نے جو دین لیا وہ 10 لاکھ ہے، اور جو گاڑی رہن رکھوائی وہ 15 لاکھ کی ہے، تو 10 اور 15 میں سے کم کیا ہے؟ 10 لاکھ. تو اس پر زمان کتنا آئے گا؟ 10 لاکھ زمان آئے گا اگر گاڑی اس کے پاس تباہ ہو گئی، اور باقی کے جو 5 لاکھ گاڑی کے تھے زائد، وہ اس کے پاس بطور امانت کے تھے، اس کا اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا، تو وہ آپ کے 5 لاکھ ضائع رائے گا چلے گئے بھائی. اور اگر دونوں برابر ہوں، دین بھی 10 لاکھ، گاڑی بھی 10 لاکھ کی، پھر تو برابر سرابر ہو گیا معاملہ، گاڑی اس کے پاس تباہ ہوئی تو اس پر 10 لاکھ زمان آ گیا، اور تو اس نے اب آپ کے 10 لاکھ دینے ہیں، آپ نے بھی 10 لاکھ دینے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا، گویا اس نے اپنے پیسے وصول کر لیے، اب آپ کو دوبارہ ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر گاڑی کی قیمت کم ہے، رہن کی قیمت کم ہے، مثلا آپ نے قرضہ جو لیا وہ ہے 10 لاکھ، اور جو گاڑی ہے رکھوائی وہ ہے 8 لاکھ کی، تو وہ گاڑی اگر اس کے پاس تباہ ہوئی تو عقل کیا ہے گاڑی کی قیمت، تو وہ 8 لاکھ اس پر زمان آ جائے گا، تو گویا اس نے 8 لاکھ آپ سے وصول کر لیے 10 میں سے، اور باقی کتنے رہ گئے اس کے؟ 2 لاکھ. تو وہ اس میں آپ پر رجوع کرے گا کہ باقی کے بھی 2 لاکھ مجھے دے دو. تو البتہ اس عبارت جو آئی تھی وَزَمِنَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، اس پر ایک اشکال ہوا تھا، اور صاحب شرح وقایہ نے وہ اشکال بھی ذکر کیا اور اس کا جواب بھی. اشکال یہ ہوتا تھا کہ اقل یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، یا الف لام کے ساتھ، یا مین کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ. تو یہاں پر اس کے ساتھ مین آ رہا ہے، تو شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ مین اس میں تفضیل کے ساتھ جو مین مقابلے کے لیے آتا ہے یہ وہ والا ہے. جیسے میں کہتا ہوں زید اضرب من عمرین، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے من عمرین، عمر کے مقابلے میں. تو یہاں پر بھی شبہ پڑتا ہے، شاید یہ مین بھی کس لیے ہے؟ مقابلے کے لیے ہے. تو اس صورت میں کہتے ہیں نہیں، یہ مین مقابلے کے لیے نہیں ہے، یہ اس میں تفضیل والا مین نہیں ہے، بلکہ یہ مین بیان کے لیے ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو اس میں تفضیل والا مین بنائیں تو 3 احتمال بنتے ہیں یہاں، اور تینوں درست نہیں ہیں. پہلا احتمال کیا؟ کہ وہ ضامن ہوگا بھی اقل، وہ جو کم ہے، کس سے کم ہے؟ اس مرہون کی قیمت سے بھی کم ہے، اور دین سے بھی کم، یعنی دونوں سے کم ہے. اور دونوں سے کم وہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ تو کوئی تیسری چیز ہی ہے، وہ پتہ نہیں، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تو آپ نے ہمیں بتلایا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کیا. کیونکہ مثلا دین ہے 10 لاکھ، اور گاڑی کی قیمت ہے 15 لاکھ, تو ان دونوں سے وہ کم ہو, 10 سے بھی کم ہو اور 15 سے بھی کم ہو, بھئی کتنا کم ہو, 9 لاکھ ہوگا ضمان, 8 ہوگا, 7 ہوگا, 6 ہوگا, 5 ہوگا, 4 ہوگا, کوئی طے ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. تو لہٰذا اس صورت میں تو وہ تیسری چیز تو مجھول ہے, ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو اور یہ مصنف کی مراد نہیں. تو گویا کم ہو من کل واحد, ان دونوں سے یہ درست نہیں. اور یا واو کو جمع کے لیے بناؤ کہ ان دونوں کے مجموعے سے کم ہو, یعنی 10 لاکھ اور 15 لاکھ 25 لاکھ ہو گئے, 25 لاکھ سے کم ہو. بھائی 25 لاکھ سے کتنا کم ہو وہ بھی ہمیں علم نہیں, تیسری چیز ہے کوئی. اور یا پھر یہ واو بمانے او کے لے لیں کہ وہ جو زمان ہوگا وہ اس کی قیمت سے کم ہوگا یا اس کے دین سے کم ہوگا, پھر تو اور زیادہ ابہام آ گیا کہ پتہ نہیں کس سے کم ہونا چاہیے, قیمت سے کم ہونا چاہیے یا دین سے کم ہونا چاہیے, یہ بھی پتہ نہیں. تو یہ بھی تیسری چیز بنے گی اور اس میں اور بھی ابہام آ گیا اور یہ مصنف کی مراد نہیں, تو یہ درست نہیں. تو پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ مین بیان کے لیے ہے کہ یہ مین اسی عقل کا بیان ہو رہا ہے کہ اس پر زمان آئے گا کم. بھئی وہ کم کیا ہے, کہتے ہیں یا وہ قیمت ہے یا دین, ان دونوں میں سے جو بھی کم ہے وہ اس پر زمان آئے گا. تو یہ عقل, یہ جو مین کے ذریعے آگے اسی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کم, کبھی کبھار قیمت کم ہوگی تو وہ زمان آئے گا, اور کبھی کبھار دین کم ہوگا تو وہ, دونوں کو آپس میں دیکھ لو ان میں سے کم کون سا ہے تو وہ اس پر زمان آ جائے گا. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ رہن جو ہے یہ اس پر جو قبضہ کرتا ہے مرتہین, یہ دراصل وصولی والا قبضہ ہے, گویا وہ اپنا قرضہ کیا کر چکا, وصول کر چکا, وصول کر چکا. لہذا اسی لیے اگر وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے مرہون تو دوبارہ اس کو قرضہ ادا نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ ایک دفعہ گویا وصولی کر چکا ہے, اور ایک چیز ایک ہی دفعہ وصول کی جاتی ہے, دو دفعہ وصول نہیں کی جاتی. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ رہن میں جو زمان آتا ہے وہ اس کی قیمت کا آتا ہے, اس میں عقل نہیں دیکھیں گے, بلکہ جو بھی اس کی قیمت ہوگی وہ اس پر زمان آ جائے گا. گاڑی آپ نے رہن رکھوائی ہے, اگر وہ 15 لاکھ کی ہے تو اس پر 15 لاکھ زمان آئے گا, 20 لاکھ کی ہے تو 20 لاکھ زمان آئے گا, 5 لاکھ کی ہے تو 5 لاکھ زمان آئے گا. دین کو دیکھیں گے ہی نہیں, بس زمان وہی قیمت کا آ جائے گا, جو رہن رکھوایا اسی کی قیمت. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رہن ہوتا ہے یہ امانت ہوتی ہے, لہذا امانت میں تو زمان نہیں آتا, تو اس کے اندر بھی کوئی زمان نہیں آئے گا. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام. بات سمجھ میں آ گئی؟